السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: والشك على أربع شعب، على التماري والهول والتردد والاستسلام. فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، ومن حاله ما بين يديه نقص على عاقبيه، ومن تردد في الريب وطئته صنابغ الشياطين، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما. درود پر محمد وعلى محمد. خدا و تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی نہجُ البلاغہ سے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 31 کا ایک اقتباس سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں پہلے حصے میں حضرت نے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ایمان کے چار رکن ہیں. پہلا رکن ایمان کا صبر ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا عدل اور چوتھا جہاد ہے. اور اس کے بعد حضرت کا ارشاد ہے کہ اسی طرح جیسے ایمان کے چار رکن ہیں، کفر کے بھی چار رکن ہیں. پہلا رکن کفر کا حضرت نے بیان فرمایا تعمق، دوسرا تنازع، تیسرا زیب اور چوتھا شقاق. بے جا گہرائی میں جانا، تنازع، نزاع اور کھینچا تانی کرنا حق میں، زیب، کجروی و انحراف، و شقاق یعنی دشمنی، عناد اور دوری. اس کے بعد شک کے چار رکن بیان فرمائے ہیں. وشک علی اربع شعب، شک کے بھی چار رکن و چار شعبے ہیں. علی التماری والحول والتردد والاستسلام. پہلا شعبہ شک کا تماری ہے یا ممارات، دوسرا حول، تیسرا تردد اور چوتھا استسلام ہے. تماری گفتگو کرنے کو اور گفتگو میں الجھنے کو کہتے ہیں. میرا اور ممارات یعنی بات برائے بات، باس برائے باس، کسی کے ساتھ انسان گفتگو میں اگر الجھ جائے، لفظی طور پر ہٹ درمی پہ اتر آئے، اس کو عربی زبان میں تماری کہتے ہیں. حول خوف کو کہتے ہیں، ڈر جو انسان کے اوپر چھا جائے. تردد حیرت و سرگردانی کو کہتے ہیں، یعنی جب انسان کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کرے، اسے تردد کہتے ہیں. ول استسلام یعنی تسلیم ہو جانا، جھک جانا، قبول کر لینا باطل کو، طاغوت کو، ہر وہ چیز جس کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور جھکنا درست بھی نہیں ہے، اس کے سامنے جھک جانے کو استسلام کہتے ہیں. یہ چار شعبے جو بیان فرمائے ہیں شک کے لیے حضرت نے، کہ شک چار شعبوں پر ہے. شک جب انسان کو لاحق ہو جاتا ہے، یہ بیماری جب انسان کے دامنگیر ہو جاتی ہے. تو ایمان کا ایک رکن جو اہم جس کے اوپر ایمان استوار ہے, یقین, اس کو متزلزل کر دیتا ہے. شک و شبہ یقین کو متزلزل کر دیتا ہے, ہلا دیتا ہے. اور جب یقین ہل جائے ایمان انسان کا کمزور ہو جاتا ہے اور ضعیف ہو جاتا ہے. شک کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے اور کہاں پہ بڑھتا ہے؟ شک, شک کی پیدائش کہاں ہوتی ہے جہاں سے انسان کو یہ بیماری اور یہ جراثیم لگ جاتے ہیں؟ پہلا شعبہ حضرت اس کا بیان فرماتے ہیں کہ پہلا شعبہ تماری ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے میرا کرنا, میرا یعنی گفتگو کرنا اور گفتگو میں الجھ جانا, ایک اپنی بات پر ڈٹ جائے دوسرا اپنی بات پر ڈٹ جائے, اور اس طرح کجبہ سی جو شروع ہو جاتی ہے, ایک اپنی منواتا ہے دوسرا اپنی منواتا ہے, ایک دوسرے کی سنتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کی بات مانتے نہیں ہیں, تسلیم نہیں کرتے. بے شک دوسرا حق بیان کر رہا ہے, درست بات کر رہا ہے, لیکن یہ انانیت کی وجہ سے اس کی بات کو قبول نہیں کرتا. روایات کے اندر ہے کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے میرا کی وجہ سے جائیں گے, میرا یعنی کجباسی کی وجہ سے, الجھنے کی وجہ سے, انانیت کی وجہ سے جو بات انسان میں چھڑ جاتی ہے, کسی بات پہ انسان ڈٹ جاتا ہے, دوسرے کی بات کو تسلیم نہیں کرتا, حقیقت کو انسان مانتا نہیں ہے, اس کو میرا کہا گیا ہے. اس کے اندر میرا کا جو نقصان ہے دوسروں کو بھی پہنچتا ہے, عوام کو بھی پہنچتا ہے, اور خود انسان کو بھی پہنچتا ہے. میرا ممارات یعنی الجھنا, گفتگو میں کسی کے ساتھ الجھنا, خصوصاً ایسا آدمی جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ حق کو تسلیم نہیں کر رہا, اس نے نہیں ماننا, قبول نہیں کرنا, اور اس کے ساتھ پھر الجھتے رہنا, یہ میرا ہے. جسے سختی سے روکا گیا ہے, منع کیا گیا ہے کہ میرا آپ نہ کریں, میرا سے پرہیز کریں, دوری کریں میرا سے آپ. اگر مجلس کوئی چیز ضرور ہو تو خود جا کے لے آئیں, بجائے اس کے کہ مجلس ڈسٹرب کرے. درود پڑھیے محمد والے. جب انسان الجھ جاتا ہے گفتگو میں کسی کے ساتھ, بظاہر یہ تظاہر ظاہر کرتا ہے کہ میں حق پیش کر رہا ہوں, حق کا دفاع کر رہا ہوں, حق کی حمایت کر رہا ہوں, لیکن در حقیقت انسان اپنی ذات کا دفاع کر رہا ہوتا ہے, حق نہیں ہوتا وہاں پر. حق کے بارے میں ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم بیان کر دیں, جس نے ماننا ہوا مان لے گا, جس نے نہیں ماننا ہوا نہیں مانے گا. اس سے منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, حق بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے, حق کی وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. چونکہ دو فریضے ہیں, ایک فریضہ مبلغ کا ہے, ایک فریضہ انبیاء کا ہے, ایک فریضہ امتوں کا ہے. انبیاء کا فریضہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ, پہنچانا, سمجھانا اور اس کے دل پر بات بٹھانا, یہ ہمارا کام ہے. لیکن ماننا اس کا کام ہے, امت کا کام ہے, قوم کا کام ہے, اس طرف فریق کا کام ہے کہ وہ حق کو مانے. پیغمبر اکرم نے اپنی بات پہنچائی, لوگوں نے مانی, کچھ نے نہیں مانی. جنہوں نے مانی انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا, جنہوں نے نہیں مانی اپنے فریضے کو ترک کیا انہوں نے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا جو رسول اللہ نے انجام دیا. فرق یہ تھا کہ حضرت نوح نے اپنا فریضہ احسن طریقے سے پہنچا دیا, لیکن امت نے قبول نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نوح کو ناکامی ہوئی اور دیگر انبیاء کو کامیابی ہوئی. کوئی نبی بھی اپنے تبلیغ میں یا پیغام پہنچانے میں ناکام نہیں ہے, چونکہ ناکامی اس کو کہتے ہیں جب اپنا کام نہ کریں. حضرت نوح نے سب انبیاء سے بڑھ کر تبلیغ کی ہے, 950 سال پیغام خداوند تبارک و تعالی لوگوں تک پہنچایا ہے, لیکن جو امت کا فریضہ تھا, لوگوں کا فریضہ تھا, انہوں نے انجام نہیں دیا. آئمہ اطہار علیہ السلام نے اپنا فریضہ امامت احسن طریقے سے انجام دیا ہے لیکن امتوں نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا. معلم کا کام ہے بتانا پڑھانا، شاگرد کا کام ہے سننا اور سمجھنا اور اس قبول کرنا. قبول نہ کرے یہ اس کا اپنا فریضہ ہے. اسی طرح ہر انسان جو کسی بھی باعث میں اپنے آپ کو حق میں جانب سمجھتا ہے اس کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ حق کی وضاحت کر دے، حق کو کھول دے، واضح کر دے. ابہام و اجمال حق کے اوپر پڑا ہوا غبار ہٹا دے، اتنا حق کو روشن کر دے کہ اگر کوئی قبول کرنے آئے تو اسے قبول کر لے، مان لے وہ حق کو. لیکن اس سے زیادہ اس کا فریضہ نہیں بنتا. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بات شروع کرتا ہے اپنی دوسرے شخص کے سامنے، وہ قبول نہیں کرتا، یہ پھر اس کو دلائل دیتا ہے، پھر وہ قبول نہیں کرتا، وہ اپنی بات کرتا ہے، یہ اپنی بات کرتا ہے، اور اسی طرح الجھتے چلے جاتے ہیں. اور اس الجھاؤ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں حق کا دفاع کر رہا ہوں. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں میرا، یعنی گفتگو میں الجھنا کسی کے ساتھ، اپنی انانیت کی خاطر کسی کے ساتھ الجھنا، نہ حق کی خاطر. آپ کا فریضہ تھا، حق بیان کر دیا، ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا چھوڑ دو. آپ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. نقصان جو میرا کے اندر ہوتا ہے وہ یہ کہ حق دب جاتا ہے، انا سامنے آ جاتی ہے، شخصیت سامنے آ جاتی ہے، اور شخصیت انسان اپنی ٹوٹنے نہیں دیتا، یعنی احساس شکست کرتا ہے کہ میں اپنی بات منوا نہیں سکا. یا اگر چپ ہو جائے انسان کسی مباحثے مناظرے کے اندر، خاموش ہو جائے کہ اب جب کہ نہیں مانتے تو میں نہیں بولتا، اس کو اپنی شکست سمجھتا ہے، اور آخری بات کرنا سمجھتا ہے یہ میری جیت ہے، یہ میری فتح ہے کہ میں آخر میں بولوں، آخری بات میں کروں. نہ عزیز ایمان، جو انسان کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ جب حق سامنے آیا ہے اس کو قبول کر لیں، اور جب حق آپ نے پیش کر لیا ہے بس چپ کر جاؤ. اب دوسرے کا کام ہے کہ اس کو حق اگر سمجھ میں نہیں آیا آپ اپنی ذمہ داری انجام دیں. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، واضح نہیں ہوئی، روشن نہیں ہوئی، ابہام اس کے اندر ہے، اجمال اس بات کے اندر موجود ہے، بھلے آپ اس وقت کوشش کریں حتی المقدور اپنی بات کو اس تک پہنچائیں، واضح کریں. لیکن اگر بات آپ نے واضح کر دی اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے لیکن میں مانتا نہیں ہوں، اس کو قبول نہیں کرتا، یہاں آپ کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر اصرار مرا کہلاتا ہے، حق کا دفاع نہیں کہلاتا. نقصان اس کا یہ ہے کہ حق دب جاتا ہے، شخصیت سامنے آ جاتی ہے. کہ ہم عموماً اس دیکھیں، اگر خود بھی شاید اس بیماری میں مبتلا ہوں اور دوسروں کو بھی مشاہدہ کریں، یہ بیماری شدت سے و کثرت سے موجود ہے، پائی جاتی ہے، کہ حق کو شخصیت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یا اپنی شخصیت کے لیے یا کسی دوسری کی شخصیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہ جہاں پر شخصیتوں کی اہمیت حق سے بڑھ جائے وہاں پر میرا، یعنی الجھنا، گفتگو میں الجھنا شروع ہو جاتا ہے. کہ چونکہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت حاوی نہیں ہوئی، برتر نہیں ہوئی، اس شخصیت کا مانا نہیں گیا، مقام و منزلت اس کی واضح نہیں ہوئی لوگوں پر. حق واضح کرنا جو فریضہ ہے، نہ اپنی ذات واضح کرنا. میرا کام حق بیان کرنا ہے، نہ اپنی شخصیت بیان کرنا، اپنی علمیت بیان کرنا، اپنی دھاک بٹھانا، اپنے علم سے لوگوں کو مرعوب کرنا، اپنے مقام سے لوگوں کو روب میں ڈالنا، یہ نہیں ہے فریضہ انسان کا. صرف حق بیان کرنا فریضہ ہے. جہاں تک حق بیان ہوتا ہے اس کو میرا نہیں کہتے، وہ تبلیغ ہے، وہ حق کا دفاع ہے، وہ فریضہ ہے، وہ سالم و مفید گفتگو ہے. لیکن جہاں حق واضح ہو جائے اور پھر انسان اصرار کرتا رہے اس پر، اس کا مطلب یہ کہ یہ میرا میں آ گیا ہے. کہ عموماً الجھنا اسی سے شروع ہوتا ہے، کہ پہلا نقصان اس کا حق کا، حق کی فراموشی اور حق کی جگہ پر ذات، انانیت و شخصیت کو بٹھانا. اور دوسرا جو اس کا نقصان ہے وہ حضرت یہاں پر بیان فرماتے ہیں، وہ ہے شک. کہ حق کے میرا کے ذریعے سے شک بڑھتا ہے انسان کا. بس بعض اوقات ہم ایک مسلم چیز کے بارے میں الجھ جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں اس کے اوپر، بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں اپنی مختلف وجوہات کی بنا پر. لیکن جس کے سامنے اتنا اصرار کر رہے ہیں مسلم بات پر، کنفرم بات پر، وہ مشکوک ہو جاتی ہے اس کے نزدیک، وہ اس میں شک کرنے لگتا ہے کہ یہ بات مشکوک ہے لہذا یہ اتنا بول رہا ہے اس کے بارے میں. ورنہ اگر مشکوک نہ ہوتی، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہوتا یا اس کے اندر کوئی ریب نہ ہوتا تو اتنا کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ واضح بات ہے، مثلا فرض کر لیں اس وقت رات ہے اور رات کو اگر میں ثابت کرنا شروع کروں، بار بار آپ کو دلائل دوں کہ اس وقت رات ہے اور بار بار حوالے دوں آپ کو رات ہے، تو مسلم ہے رات ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ رات ہے اس وقت. لیکن اگر میں نے مراء شروع کر دی، الجھنا شروع کر دیا، اصرار شروع کر دیا اس مسلم حقیقت پر، یہ مشکوک ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شک ہے اس کے اندر. بس مراء کا ایک نقصان، یعنی دوسرا نقصان، ایک حق کا دب جانا ہے، دوسرا کسی کے ذہن میں شک کو پروان چڑھاتا ہے مراء. حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مراء میں مبتلا ہوگا اس کا نتیجہ کیا؟ فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیلہ. جو بھی مراء کو اپنی روش بنا لے، دیدن عربی زبان میں طریقہ کار کو کہتے ہیں، سنت کو، روٹین، یعنی جو بھی مراء کو اپنی روٹین بنا لے، ممارات و تماری یعنی گفتگو میں الجھنا، اس کو اپنی روٹین بنا لے، اس شخص کی رات کبھی بھی صبح میں نہیں بدلتی، کبھی بھی صبح و فجر طلوع نہیں ہوتی، کبھی بھی نور طلوع نہیں ہوتا، ہمیشہ ظلمتوں میں رہتا ہے یہ انسان، کبھی بھی اس کے لیے صبح و طلوع نہیں ہوتی. کنایہ ہے جو حضرت نے بیان فرمایا، دیدن یعنی جو اپنی روش بنا لے. خب بعض لوگ ہیں الجھنے میں مہارت رکھتے ہیں، روش ہے ان کی، جب بھی گفتگو کریں گے کافی الجھیں گے کسی کے ساتھ اور ہٹ درمی بھی اتر آئیں گے. اس شخص کے سامنے نہ کبھی خود حق روشن ہوا ہے، نہ دوسروں کو کبھی قائل کر سکا ہے. جو انسان مراء کا عادی ہو جائے یا مراء کو اپنے لیے روش و دیدن بنا لے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس شخص کی صبح طلوع ہی نہیں ہوتی. قرآن مجید میں ہے کہ حالات ہوں یا جہالت ہو، ان ساری چیزوں کو رات سے تشبیہ دے گئی ہے، ظلمت سے تشبیہ دے گئی ہے. خراب حالات ہیں، نا امنی ہے، تو گویا ایک قسم کی ظلمت ہے، رات ہے. یا فرض کریں شک و شبہ ہے، جہالت ہے، جہالت بھی ظلمت ہے اور جہالت بھی ایک قسم کی رات ہے، لیل ہے انسان کے لیے. یہ رات کب چھٹتی ہے؟ جب حق تو نمودار ہوتا ہے، وہ طلوع ہوتا ہے، جب حق کا سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت صبح طلوع ہوتی ہے. خب صبح کب طلوع ہوتی ہے؟ صبح اس وقت طلوع ہوتی ہے کہ جب حق کو انسان طلوع ہونے دے، لیکن جب بادل چھائے ہوئے ہوں، صبح کا عالم ہو بھی جائے پھر بھی اتنی گھٹا چھائی ہوئی ہو جس کے پیچھے سورج نہ نکل سکے، اور اتنی دھند پڑی ہوئی ہو کہ سورج چھپ جائے اس کے پیچھے، ایسے شخص کی صبح کبھی بھی طلوع نہیں ہوتی. کب وہ دھند چھا جاتی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس بیان میں، اس حکمت میں، حکمت نمبر 31 میں، کہ جب انسان اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو اور اپنی انانیت کو دھند بنا کے، غبار بنا کے حق کے سامنے لے کر آ کے کھڑا کر دیتا ہے، خود آگے ہو جاتا ہے، حق کو پیچھے کر دیتا ہے. اپنے آپ کو ثابت کرنا اہمیت ہوتی ہے، اس کی حق ثابت کرنا اتنی اہمیت نہیں ہے. تماری میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، نہ کہ حق کو ثابت کرتا ہے، اور ہمارا زیادہ ٹائم اپنے آپ کو ثابت کرنے میں گزر جاتا ہے، نہ حق ثابت کرنے میں گزرتا ہے. اس وجہ سے اس شخص کی رات جہالت کبھی چھٹتی نہیں ہے، اس شخص کی آنکھوں کے سامنے سے غبار و دھند کبھی بھی نہیں ہٹتی، کبھی بھی نور اس کے سامنے طلوع نہیں ہوتا، نہ خود تسلیم ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے، نہ کسی کو یہ حق سمجھا سکتا ہے اور نہ کسی کو قانع کر سکتا ہے یہ انسان، جس کی ساری کوشش اپنے آپ کو قبول کروانا ہو لوگوں سے. خب اگر برفرض چند جاہلوں سے اپنے آپ کو قبول کروا بھی لے اور چند افراد کے اوپر اپنی شخصیت کی دھاک بٹھا بھی دے، حق نہیں ان کے سامنے کبھی بھی پیش کر سکا، لہذا ظلمت پھر بھی چھائی رہے گی. اگر لوگ اس کو مان بھی لیں، پھر بھی لوگوں کے اوپر ظلمت ہی چھائی رہے گی، نور نہیں ہوگا، اس کی شخصیت کے اسیر ہو جائیں گے لیکن حق سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے پہلا نقطہ شک کا، حضرت فرماتے ہیں کہ مراء ہے جو وشک و علی اربع الشعب علی تماری، تماری یعنی مراء کرنا، الجھنا، گفتگو میں بحث برائے بحث کرنا. دوسرا شعبہ حضرت فرماتے ہیں ہاول ہے، ہاول دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ، ہے واو لام، ہاول یعنی خوف، ایسا خوف جو چھا جاتا ہے انسان کے اوپر، جو انسان کو پورے طور پر گھیر لیتا ہے، سر سے پاؤں تک خوف جب انسان کو گھیر لے اور انسان کو بالکل فلج کر دے، مفلوج کر دے، اس خوف کو کہتے ہیں ہول ہے. ہول ہے کے ساتھ ہے جیمی اس کا معنی قوت ہے. ہول ہے دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ ہول اس کا معنی خوف ہے. یہ ہول جب یہ سنتے بھی ہیں آپ بعض مصر میں جو معروف مجسمہ ہے اس کا نام ہے ابو الہول. ابو الہول وہی ہے دو آنکھوں والی ہے. ہول یعنی خوف, ابو الہول یعنی خوفناک چیز, بہت ہی ڈرونی چیز. وہ مجسمہ وہ اس طرح کا ہے, ٹوٹا ہوا ہے ابھی, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہت خوفناک ہے. وہ مجسمہ ابو الہول اس کا نام ہے. ہول یعنی خوف, ایسا خوف جو سراپا وجود انسان پر چھا جائے اور انسان کو مفلوج کر دے, کوئی ہاتھ پاؤں ہلنے نہ دے, اس قسم کے خوف کو ہول کہتے ہیں. جب انسان پر ہول طاری ہو جاتا ہے, خوف طاری ہو جاتا ہے, اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ شک کا دوسرا شعبہ ہے. اور جب ڈر جاتا ہے انسان تو اس وقت الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہے, یعنی اس کو نظر کچھ بھی نہیں آتا, اتنی فرصت نہیں کرتا کہ رخ موڑ کے منہ موڑ کے کسی طرف جائے. ناقص اللہ عاقبیہ ہے, یعنی اپنے قدموں پر پیچھے جاتا ہے لیکن اسی طرح جاتا ہے, الٹے پاؤں جاتا ہے, سیدھا بھی نہیں ہوتا, رخ موڑتا بھی نہیں ہے. خوفزدہ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو الٹے پاؤں بھاگتے ہیں, یعنی رخ بھی نہیں موڑنے کی فرصت ہوتی, یعنی اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوتی, نہ ذہنی نہ جسمانی, کہ وہ اپنا رخ موڑ کے اور سیدھے منہ دوڑے کسی طرف, الٹے منہ بھاگتے ہیں. یہ بھی شک کا ایک شعبہ ہے ہول. جب انسان بہت سخت گھبرا جاتا ہے, بہت سخت ڈر جاتا ہے, وہی حالت جو اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بن گئی ہے. مثلا دہشت گردوں نے قتل و غارت کی, بہت سارے مومنین کو شہید کیا. آئے دن اس قسم کے حادثات و واقعات خلق کر کے انہوں نے جو بچ گئے ہیں, جو مر گئے ہیں, وہ تو شہید ہوئے, انہوں نے تو خدا کی بارگاہ میں ایک مقام پا لیا ہے کہ بے گناہ مارے گئے ہیں, دین کی راہ میں مارے گئے, ان کو شیعہ ہونے کے جرم میں شہید کیا گیا ہے. ان کے لیے تو سعادت ہے یہ موت و یہ راہ خدا میں مرنا, لیکن جو بچ گئے ہیں ان کی حالت بری ہو رہی ہے. وہ خوف میں مبتلا ہے, بد خوف میں مبتلا ہے, الٹے پاؤں بھاگ رہے ہیں, یہ بھی نہیں فرصت کے سیدھے ہو گئے کسی طرف رخ کریں. ابھی ہول جب انسان پر طاری ہو جاتا ہے, مفلوج کر لیتا ہے انسان کے ذہن کو, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں انسان سے چھین لیتا ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ہراس ہے ہمارے اوپر طاری, خوف ہے شدید, اور اس شدید خوف میں ہمیں رخ سیدھا کرنے کی بھی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ یہ قوم اپنا رخ تو سیدھا کر لے, اپنی منزل کا تعین کر لے, اپنی راہ کا تعین کر لے, اپنے مقصد کو اپنے سامنے مجسم کر لے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے جانا کیا ہے. اس وقت الٹے پاؤں بھاگ رہے ہیں ہم, اور الٹے پاؤں بھاگتا بھاگتا انسان کبھی ہوتا ہے درندے سے بھاگتا ہے الٹے پاؤں, چونکہ منہ ادھر ہے بھاگ ادھر رہا ہے, لہذا اسی کے منہ میں چلا جاتا ہے جس سے بھاگ رہا ہوتا ہے. الٹے پاؤں جو لوگ بھاگتے ہیں, کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم گاڑی ناگہن گاڑی ہمارے سامنے آتی ہے, ہم ڈر جاتے ہیں, ہول زدہ ہو جاتے ہیں, ہولناک ہولناک منظر ہمارے سامنے پیش آتا ہے. یہ ہولناک منظر ہمیں اتنا ڈرا دیتا ہے, ہم الٹے پاؤں بھاگتے ہیں اور اس گاڑی سے بچ جاتے ہیں جس سے بھاگ رہے ہیں, کسی دوسری گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں. چونکہ الٹے پاؤں بھاگ رہے ہیں, سامنے کا منظر تو ہے نہیں, مڑے تو نہیں ہم کہ دیکھیں کہ اس سے بھاگ رہے ہیں کم از کم دوسری کے نیچے تو نہ آئے. یہ حال اس وقت ہو رہا ہے, ہم دہشت گردوں سے بھاگ کر جن بابوں کی گود میں جا بیٹھ رہے ہیں اس وقت. شیعہ قوم اس وقت جن بابے, جن بابے سے مراد میں نے مجلس میں اشارہ کیا ہے, چونکہ پاکستان میں یہ جن بابا کی اصطلاح بھی پاکستانی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے پاکستان میں اکثر, تو یہ نہیں کہتے بیمار ہے یہ, اس کو کوئی وائرس ہے, اس کو کوئی اور جراثیم ہے, یا اور کوئی کسی قسم کی مشکل ہے, اور اس کو اسپتال لے جائیں, ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, فوراً کہتے ہیں اس کو جن ہو گئی ہے. مثلا کوئی عورت بیمار ہو جائے, مرد بیمار ہو جائے, بچہ بیمار ہو جائے, اور ماں باپ یا ارد گرد کے لوگ سارے کہتے ہیں اس کو جن ہو گئے ہیں. تو جن نکالنے کے لیے ایسے بابے موجود ہیں, جن بابے جن کے پاس لے جاتے ہیں, اور ان کا کام ہے جن نکالنا لوگوں کے. ہو اسی طرح سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے ان جن بابوں کا. یہی حال آج قوم کا بن گیا ہے, پاکستانی قوم کو مشکلات ہیں ہر حوالے سے, معیشت کی مشکل, سیاست کی مشکل, معاشرت کی مشکل, سماجی مشکل, تعلیمی مشکل, امن و امان کی مشکل, ہر حوالے سے مشکل ہے پاکستان میں, مشکلات ہی مشکلات ہیں. خب یہ مشکلات بجائے اس کے کہ ان کو بیماریاں سمجھیں اور ان کا علاج کریں قوم کی یہ مشکلات کا، ہم یہ سمجھیں کہ اس قوم کو بھی جن ہو گیا ہے، جس طرح افراد کو بیماری لگتی ہے اور کہتے ہیں جن ہو گیا ہے، سمجھیں گے ہم قوم کو جن ہو گئی ہے. تو جن نکالنے کے لیے اگر بیمار ہو تو پھر تو طبیبوں کے پاس جاتے ہیں جو معالج ہیں، قوم کی بیماریوں کا علاج جانتے ہیں، ایسے حکیم حکمران جنہوں نے، جس طرح علامہ اقبال ہیں وہ امتوں کی بیماریوں کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کا علاج بھی سمجھتے ہیں، جس طرح امام خمینی ہے یہ امتوں کی بیماریوں کو بھی سمجھتے ہیں اور علاج بھی کرنا جانتے اور کیا بھی ہے. ہم ان معالجوں کی طرف نہیں جاتے، ان طبیبوں کی طرف نہیں جاتے امتوں کا علاج کے لیے، جن بابا کی طرف جاتے ہیں کہ اس کو جن ہو گئے یہ بابا دور کرے گا. اب آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں شیعہ قوم سب جن بابے ڈھونڈ رہے ہیں، ہر نیا جن بابا اتارا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا جن دور کرے گا. مثلاً وہ الٹیمیٹم دے دیتا ہے کہ میں 10 دن میں جن دور کر دوں گا، وہ کہتا ہے میں اتنے دن میں جن دور کر دوں گا. وہ مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، جن نہیں ہیں کہ تم اگر اس کا جن دور کر دو گے. اور ہم بھی ان جن والے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہولناک و ہولزدہ ہونے کی علامت ہے، یعنی ہم دہشت گردوں سے اتنے گھبرائے ڈرے الٹے پاؤں جن بابا کی گود میں جا بیٹھے ہیں ہم، اور الٹے پاؤں ان کی گود میں جا بیٹھے ہیں جو ان دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہیں ہمارے لیے، جو پوری قوم کے لیے خطرہ ہے، ایسے لوگوں کی طرف دھکیلے ہوئے جا رہے ہیں ہم. یہ ہولناک و ہولزدہ ہونے کی علامت ہے. ہول خوف، خوف نہ بیٹھنے دے دل میں، خوف ہوتا ہے لیکن اس کو ہول میں نہ بدلنے دے، یعنی چھائے نہیں آپ کے دل و دماغ کے اوپر، آپ کے وجود کے اوپر، آپ کے سراپا، آپ کے رگ و پے اور ہر خلیے کے اوپر خوف چھا جائے. جس انسان کو سراپا وجود میں خوف داخل ہو جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے، پاؤں کانپنے لگتے ہیں اس کے اور گلے سے آواز نہیں نکلتی. کبھی آپ یہ دیکھیں جو کسی شخص کو پہلی دفعہ اسٹیج پر اگر کھڑا کریں آپ کہ کوئی اناؤنسمنٹ کرو یا تلاوت کرو یا کوئی سلام پڑھو، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ بیچارے کا گلا خشک ہو جاتا ہے، تھوک بھی نہیں آتا اس کے منہ میں تاکہ تھوڑا زبان تار ہو جائے اس کی، اور آواز نہیں نکلتی اس کی، اور کانپ رہا ہوتا ہے بالکل، اور کئی دفعہ تو گر بھی جاتا ہے. اس کو ہول کہتے ہیں، یہی حالت جو تاری ہوتی ہے انسان پر، اس کو ہول کہتے ہیں. ویسے تو ڈر لگتا ہے سب کو کہ اسٹیج پہ آ کے بولنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا لوگوں کے سامنے، لیکن بعض خوف کے بجائے ہول میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہول زدہ و ہولناک حالت میں چلے جاتے ہیں اور ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی. خوب ایسا انسان آپ دیکھیں اس کے کبھی آنکھیں نکل آتی ہیں، منہ سے تھوک نکلنے لگتا ہے، اور کبھی جھاگ نکلنے لگتی ہے، گر جاتا ہے بس اوقات بے ہوش ہو کر. یہ ہولناک منظر میں آیا ہوا آدمی ہول زدہ گر جاتا ہے انسان، یہی حالت کبھی قوم پر طاری ہو جاتی ہے، ہول زدہ ہو جاتی ہے، ہولناک مناظر اس کے سامنے خلق کیے جاتے ہیں اور وہ قوم ہول زدہ ہو جاتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شک کا دوسرا شعبہ ہے کہ ہول کے عالم میں انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شک میں مبتلا ہو کر پھر الٹے پاؤں بھاگتا ہے اور اس کو راستہ نہیں ملتا. جو ہول میں مبتلا ہو جائے، ہول زدہ، اس انسان کو راستہ نہیں ملتا جان بچانے کا. یہی جو ابھی ہمارا حال ہو رہا ہے، ہمیں اس وقت جدھر جاتے ہیں آگے بند گلی نظر آتی ہیں. لہذا یہی لوگ جو مثلا تشیعوں کے دشمن ہیں کم از کم، انہی کو ہم اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہی میں سے کوئی نکلے اور ہمیں نجات دے دے، انہی میں سے کسی کے اندر رحم آ جائے، جو آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ایسے لوگ ہی ہمیں نکل کے مثلا ہماری نجات کا باعث بن جائے. توجہ کریں آپ جن لوگوں سے اس وقت ہماری امیدیں لگی ہوئی ہیں، یہ مذہبی جماعتیں جن کے لیڈران ہمارے نجات دہندہ بننے کی کوششیں کر رہے ہیں، خوب غیر شیعہ مذہبی جماعتیں جن کی پناہ میں شیعہ اس وقت تقسیم ہو کے ان کی گود میں جا بیٹھے اور بیٹھنے جا رہے ہیں، باقی ماندہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کی آغوش میں بیٹھیں، کسی قوم پرست کی آغوش میں جا بیٹھیں، کسی فاشسٹ کی گود میں جا بیٹھیں، کسی ایسے تکفیری کی گود میں جا بیٹھیں ہم، کسی ایسے انسان کی گود میں جا بیٹھے جس کے دل میں ذرا ہمدردی نہیں ہے، صرف اس کو ووٹوں کی ساتھ دلچسپی ہے. خوب ایسے لوگوں کو ہم اپنا نجات دہندہ سمجھیں. ہوتا ہے جو لوگ ہولزدہ و ہولناک منظر میں چلے جاتے ہیں، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ خوف کے عالم میں ایک جسمانی کیفیت یہ تاری ہوتی ہے کہ دل پمپنگ چھوڑ دیتا ہے، دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہلتا نہیں ہے دھڑکن اس کی، اور خون نہیں پہنچاتا ان حصوں کو جہاں پہنچنا چاہیے خون، اس لیے اس عالم میں رنگ زرد پڑ جاتا ہے، یعنی اس نے پمپنگ چھوڑ دی ہے، کام کرنا چھوڑ دیا، نبض تھم جاتی ہے. اور خون جب دماغ میں نہیں پہنچتا تو دماغ کے خلیات بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب کروں کیا میں. دوسرا آدمی اس وقت جب ہم قصہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ میں ہول زدہ ہو گیا تھا، مثلا سامنے فرض کریں بہت ہی باولا کتا آ گیا میرے سامنے، میں ہول زدہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ کروں وہ کروں. جب آپ جس کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ بڑے مفید مشورے دیتا ہے اس وقت، کہتا ہے کہ یعنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے بھلے کرنا چاہیے تھا، ابھی ڈرائنگ روم میں تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا دل چل رہا ہے، خون خلیات تک پہنچ رہا ہے، خلیات اپنا کام کر رہے ہیں، مغز آپ کا ایکٹیو ہے. لیکن جب خوف میں انسان ہوتا ہے تو ڈرائنگ روم والی حالت نہیں ہوتی، خون رک جاتا ہے، مغز کو نہیں پہنچتا، اور اس وقت دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس وقت انسان باولے کتے کو گلے لگا لیتا ہے کہ تو بڑا عزیز دوست ہے میرا، وہ سمجھتا ہے کہ یہی بہترین دوست ہے میرا، کام کرنا دماغ چھوڑ دیتا ہے. ایک ہسٹیریک حالت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اس طرح کی پاگل پنا جیسا، یہ وہی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. مثلا ڈرونے خواب دیکھتے ہیں ہم، ہولناک خواب دیکھتے ہیں، ان کو کابوس کہتے ہیں اصطلاح میں. ڈرونے خواب دیکھتے ہوں گے، کراچی میں رہنے والے زیادہ دیکھتے ہوں گے، چونکہ یا دن بھر ڈرونی خبریں، ڈرونا منظر، ڈرونے حالات، ہر چیز ڈرونی، وہ رات کو اور زیادہ ڈرونی منظر دیکھتے ہوں گے، خوابیں بھی ڈرونی، ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے انسان، بھگلا کے اٹھ جاتا ہے، پھر شکر کرتا ہے کہ خواب میں تھا ورنہ کام ہو گیا تھا میرا، تو مثلا پھنس گیا تھا، گولی لگ گئی تھی، اوپر سے ٹرالا گزر رہا تھا میرے، مجھے اوپر والی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیا گیا تھا. یہ ساری خوابیں انسان دیکھتا ہے اور خواب کے عالم میں ہولناک ہو جاتا ہے. یہ جسمانی حالات اثر کرتے ہیں، مثلا آپ سوتے ہیں، جب سیدھا سوتے ہیں بالکل سینے پہ ہاتھ رکھ کے، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھ کر سو جاتے ہیں، وہ ہاتھوں کا بوجھ ہے سینے کے اوپر پڑتا ہے، یہی بوجھ خواب میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہولناک خواب بنا دیتی ہے، یہ ہاتھ جو آپ نے سینے پہ رکھا ہوا ہے. لہذا کہتے ہیں ہاتھ سیدھے رکھ کے سویا کریں، جس طرح میت کے ہاتھ ہوتے ہیں بالکل سیدھے بغل کے ساتھ، یا کم از کم ایسے ہاتھ رکھیں کہ آپ کے جسم کے اوپر ہاتھ کہیں پڑا ہوا نہ ہو. مثلا آپ گلا مالش کرتے کرتے سو گئے، ہاتھ گلے پر ہی ہے، تو رات کو پھانسی پر چڑھے ہوں گے آپ، مثلا یہ لگیں گے کہ آپ کو مثلا پھانسی کے تختے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک جاگ جائیں گے اور کہیں گے الحمدللہ خواب تھی، میں بیدار نہیں تھا، ورنہ یہ تو خراب معاملہ بگڑ رہا تھا سارا. جسمانی حالات انسان کو خواب میں تکلیف دیتے ہیں، یا دن کی جو سوچ ہے ہماری، دن کو جو مناظر دیکھتے ہیں، یہ سب خواب میں ہمیں دہرائی جاتے ہیں، فلمائے جاتے ہیں، ہولناک خواب دیکھتے ہیں رات کو ہم. ہول یعنی خواب کے عالم میں پورا جسہ انسان کا خوف میں مبتلا ہوتا ہے، لرز رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے. اگر ہمارے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہمیں اس حالت میں دیکھے، وہ گھبرا جاتا ہے کہ اس کو ہو گیا کیا، وہ جلدی جلدی اٹھاتے ہیں کہ جاگو آپ بس کیا کر رہے ہو. یہ ہول خواب میں تاری ہو یا بیداری میں تاری ہو، ہول انسان کو مفلوج کر دیتا ہے، خوف انسان کو مفلوج کر دیتا ہے. اور ہول ہی ہے کہ جب انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور حق کو تشخیص نہیں دے سکتا، درست رہوں کو تشخیص نہیں دے سکتا. ابھی یہی صورتحال ہماری ہے، مثلا ہم اتنے ہول زدہ ہیں، وہ ہولناک منظر میں ہماری ہولناک ملک اور ناک حالات، اور ہول چاروں طرف سے ہول ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، ان ہولناک مناظر نے یہ مشکل ہمارے لیے کھڑی کر دی کہ ہمیں ہر آدمی نجات دہندہ نظر آتا ہے سوائے راہ نجات کے. مثلا راہ نجات ہمارے سامنے ہے، کھلا ہوا بھی ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جا رہے. فرض کریں ایک دم یہاں فائرنگ ہو جائے خدا نخواستہ، تو جو کھلا دروازہ ہے وہ اس سے نکلو تو بچ جاؤ گے، لیکن کھلے دروازے سے کم ہی جائیں گے، سارے بند دروازوں کی طرف بھاگنا. مثلا کھڑکی کے بجائے الماری سے نکلنے کی کوششیں کریں گے. ہول کہتے ہی اسی چیز کو، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں کیا، ابھی جاؤں کدھر، میں بھاگوں کدھر. یہ بعض فلمیں بنائی جاتی ہیں جن میں یہ ہول کا منظر اچھا فلمایا جاتا ہے کہ انسان بوکھلا کے سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں کیا. مثلا آگ سے بھاگ کے پانی میں, آگ سے بھاگتا ہے پانی میں کود جاتا ہے, بس سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے, غرق ہو کے مر جاتا ہے. آپ کے شہر میں ایک منظر ہوا, وہ لڑکا آگ لگی بلڈنگ میں تو وہ کود گیا بھائی, لٹک گیا پہلے, اور لوگ محظوظ ہوئے, بہت تماشا دیکھا سب نے. کئی منٹ تک بیچارہ وہ کھڑکی سے لٹکتا رہا اور بعد میں دنیا سے چلا گیا. سخت دل خراش حادثہ تھا. کیوں وہ لٹک گیا کھڑکی سے؟ آگ سے ڈر گیا, گھبرا گیا, ہولناک, یعنی ہولناک منظر تھا اندر, ہال تھا اندر, آگ تھی اندر. آگ سے بھاگنے کے لیے بس وہ چوتھی پانچویں منزل سے نیچے گر گیا, کود گیا. اپنے نظریے کے مطابق بچا رہا ہے, نجات کے لیے اس نے یہ اقدام کیا, کھڑکی سے باہر آیا. اور جس راہ سے نجات پانا چاہیے وہ زیادہ سخت تر موت کا سبب بن گئی اس کے لیے. یہ حالت قوموں کے اوپر بھی طاری ہو جاتی ہے کہ قوموں کے اوپر جب ہولناک حالات بنا دیے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرتی ہے. مثلا اندر آگ ہے تو وہ بچنے کے لیے خطرناک چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ کام قومیں نہ کریں, ہول زدہ نہ ہوں, ہول میں مبتلا نہ ہوں. طمانینہ, اطمینان, اپنی استقامت ذہنی, اپنی توانائیوں کو بحال رکھیں, برقرار رکھیں. جنگی کمانڈر جن کو بنایا جاتا ہے جنگوں میں, تو یہ صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جن کا نشانہ بہت پکا ہوتا ہے نا, چاہے بسا ایک سپاہی کا نشانہ کمانڈر سے زیادہ پکا نشانہ ہوتا ہے, یا جسمانی طور پر ایک سپاہی بہت مضبوط ہوتا ہے شاید کمانڈر کی نسبت. سپاہی زیادہ دوڑتا ہے, سامان زیادہ اٹھاتا ہے, فائرنگ زیادہ کر سکتا ہے, بس. لیکن کمانڈر کو کیوں بنایا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپاہی اتنا مضبوط ہے, اسے بنانا چاہیے تھا کمانڈر نا. یہ سپاہی جو جسمانی طور پر مضبوط ہے اور زمین اچھی کھودتا ہے اور دوڑتا اچھا ہے, کودتا اچھا ہے, فائرنگ اچھی کرتا ہے, کمانڈر اچھا نہیں بن سکتا. چونکہ کمانڈر کون ہوتا ہے؟ کمانڈر اچھا وہ ہوتا ہے جس کے اعصاب بہت مضبوط ہوتے ہیں. جسم مضبوط ہو یا نہ ہو, اعصاب اس کے بہت مضبوط ہوتے ہیں. راہبر جسمانی طور پر مضبوط ہو یا نہ ہو, اعصاب کا مضبوط ہونا چاہیے راہبر, ورنہ اگر راہبر کے اعصاب کمزور ہو وہ جلدی شکست کھائے, ہول زدہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں جتنا خوف, جتنا مثلا دہشت پھیلائی جا رہی ہے ایران کے اوپر, اتنی دنیا میں کہیں بھی دہشت نہیں پھیلائی جا رہی. ہر حوالے سے حملے کی تیاریاں, اب اسرائیل تیاری کر رہے ہیں, اب امریکہ تیاری کر رہے ہیں, اب نیٹو تیاری کر رہے ہیں, اب چاروں طرف ان کے میزائل لگا رہے ہیں, ہم فلاں سسٹم نصب کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تاکہ کسی طرح ان کے اعصاب کو توڑیں, یعنی رہبر ڈر جائے, رہبر ہول زدہ ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ رہبر اب جسمانی طور پر ایک ہاتھ حادثے میں, بم حادثے میں رہبر پر جو حملہ ہوا تھا اس حادثے میں زخمی ہے ہاتھ رہبر کا, کام نہیں کرتا ایک ہاتھ. لیکن باوجود اس کے کہ خود رہبر تو وہ انہوں نے استغاثہ کیا امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ اے امام, میرا یہ ناقص جسم ہے جو آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں. وہ بالآخر جسمانی طور پر ایک ہاتھ حادثے میں متاثر ہے, مجروح ہے رہبر معظم کا, لیکن اعصاب کتنے مضبوط ہیں, کتنے مضبوط اعصاب ہیں. رہبر کے ساتھ ہی گھبرا جاتے ہیں بعضوں کا, کئی دفعہ گھبرائے ہیں, کئی دفعہ گھبرائے ہیں. حکومت گھبرا جاتی ہے, پریزیڈنٹ گھبرا جاتا ہے, منسٹر گھبرا جاتے ہیں, قریبی ترین ساتھی رہبر کے بسا اوقات گھبرا جاتے ہیں, لیکن رہبر نہیں گھبراتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت مضبوط اعصاب ہے, اس قدر مضبوط اعصاب سے کہ خوف طاری نہیں ہوتا اس شخص کے اندر, جاتا ہی نہیں ہے خوف, اس کے دل و دماغ میں خوف کی جگہ ہی کوئی بھی نہیں ہے. ساری قوم ڈر جاتی ہے, یہ نہیں ڈرتا. اور جب رہبر ہولزدہ نہ ہو تو قوم بھی ہولزدہ نہیں ہوتی, اور اگر رہبر ہولزدہ ہو جائے, ڈر جائے, پھر قوم بھی ڈر جاتی ہے ساری. ہول مفلوج کر دیتا ہے انسان کے دل و دماغ کو, سوچنے سمجھے کی صلاحیتوں کو اور فیصلے کی قوتوں کو, ہول ختم کر دیتا ہے, نابود کر دیتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ شک کا ایک شعبہ ہول ہے, خوف کے ہول میں جب انسان مبتلا ہو تو الٹے پاؤں بھاگتا ہے, الٹے پاؤں بھاگتا ہے, یعنی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں بھاگ کے جدھر جا رہا ہوں واقعی نجات ہے یا نہیں ہے. بھیڑیے سے بھاگ کے شیر کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے, پانی سے بھاگ کے آگ کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے, پٹاخے سے بھاگ کے بم کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے, مثلا دہشت گرد سے بھاگ کے خودکش کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے. کہ یہ کام ہو رہا ہے, ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی ہم کچھ لوگوں سے بھاگ کے کچھ لوگوں کے منہ میں جا رہے ہیں. جن کے منہ میں جا رہے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے, یہ زیادہ تباہ کن ہے. یہ جن کے منہ میں ابھی جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, ان کی داڑھیوں پر نہ کرو اعتماد کرو، ان کی قسموں پر نہ کرو، ان کی تقریروں پر اعتماد نہ کرو، ان کی مونچھوں کے دھوکے میں نہ ہو، ان کے ڈائلاگ کے دھوکے میں نہ ہو. یہ بہت خونخوار ہیں، کہیں زیادہ خونخوار ہیں ان سے جو ابھی آپ کا خون بہا رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ یہ خونخوار ہیں. کیا چاہیے ایک امت کو نجات کے لیے؟ پھر فوراً سوچتے ہیں، ہول زدہ ہولناک منظر میں گرے ہوئے لوگ سوچتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہول ختم کرو، اپنا خوف ختم کرو، اپنے پاؤں پہ جم کے کھڑے ہو، پنڈلیوں کو کنٹرول کرو، اپنی ٹانگیں نہ کانپنے دو، دل نہ درزنے دو، دل کو حرکت کرنے دو، خون پہنچے دماغ میں، سوچو سوچو، سوچ کر رائے حل نکال سکتے ہو. کیا رائے حل نکال سکتے ہو؟ کہ مثلا آپ 100 وہ ایک ہول زدہ اگر ہو جائیں. کتنی جگہ ایسا ہوا ہے یہ واقعہ، ایک آدمی آیا، اس نے کئی آدمیوں کو لائن میں کھڑا کرا، ایک بندوق لے کے لائن میں کھڑا کیا. یا ایک خودکش آیا، اس نے سب کو مثلا دھمکایا، 100 آدمی کھڑے ہوئے، اب اگر ان میں سے 2 چلے جائیں اس کو گھیر لیں، 2 شہید ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 شہید ہو جائیں گے، لیکن باقی سارے بچ جائیں گے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خوف زدہ نہ ہو، ہولناک نہ ہو جائے، ہول زدہ نہ ہو جائے. لیکن اگر ہول زدہ ہو جائیں، یہ ایک آدمی 100 کو مار سکتا نہیں. اعصاب پہ قابو رکھیں اس لحظے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اعصاب پہ قابو رکھیں آپ. جب اعصاب قابو میں ہیں آپ کے، ہول زدہ نہیں ہیں آپ، اس وقت تدبیر بھی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. تدبیر چہ بسا یہی ہے کہ آپ اسی سے اسلحہ کھینچ سکتے ہیں، آپ اس کو دبوچ سکتے ہیں. آپ کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں پر وہ لوگ جو ہول زدہ نہیں ہوئے، ہوش و حواس میں تھے، انہوں نے بڑے بڑے حادثات سے لوگوں کو بچا لیا، بڑے بڑے حادثات سے بچا لیا. بس اوقات ایک چوکی دار گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، ہول زدہ نہیں ہوتا، اندر مسجد امام بارگاہ میں ایک بڑی جمعیت کو بچا لیتا ہے، ایک گیٹ کیپر مثلا بچا لیتا ہے، کیونکہ ہول زدہ نہیں ہو. اور کئی جگہ آپ نے سنا ہوگا لوگ بھگدڑ میں مارے گئے، بھاگتے ہیں ہول زدہ ہو کر، پاؤں تلے، اتنے وہ حادثے میں نہیں مرتے یا بم سے نہیں مرتے جتنے پاؤں تلے کچل کے مر جاتے ہیں، کیونکہ ہول زدہ ہو چکے ہیں. ہول نابود کر دیتا ہے انسان کو. پہلا شعبہ حق شک کا، حضرت فرماتے ہیں تماری ہے، تماری یعنی میرا، الجھنا، بحث برائے بحث کرنا، حق کے بہانے اپنے آپ کو ثابت کرنا، اپنی حقانیت ثابت کرنا، نہ حق کی حقانیت ثابت کرنا، یہ کام غلط ہے. میرا انسان کو حق تک پہنچنے سے روک دیتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل میرا ہے اور میرا کو اپنی دیدن بنا لیتا ہے، دیدن یعنی روش و روٹین، عادت بنا لیتا ہے، اس کی صبح کبھی بھی طلوع نہیں ہوتی، ہمیشہ اندھیروں میں رہتا ہے، ہمیشہ اندھیروں میں رہتا ہے. بس سادہ ترین موضوع بھی نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ کہ یہ موضوع کو نہیں اہمیت دیتا، یہ اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے. مثلا کوئی بھی باس ہو، فرض کر لیں ابھی مسئلہ ولایت فقیہ کا ہے، یہ مسئلہ ولایت فقیہ بہت ساروں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ میرا کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا، اہل میرا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بولنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں، ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ثابت کروں یہاں پر. ورنہ سادہ سی بات ہے، ولایت کو، امامت کو سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر میرا کو ترک کر دیں، دیدن نہ بنائیں، ان کی صبح طلوع ہو جائے گی. عزیزان، بہت ساری جگہوں پر حق کا سورج طلوع ہونے کی انتظار میں ہے، دھند اس کو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، دھند چھائی ہوئی ہے. یہ دھند کیا ہے؟ یہ انسان کے اپنے رویے کی دھند ہے. درود پڑھیے محمد. انتظام ہے بجلی کا؟ تھوڑا نزدیک ہو جائیں، انتظار نہ کریں بجلی کا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ جو ہدایت ہے نہج البلاغہ کے اندر و قرآن مجید کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے بیان کی ہے، ہم قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں لیتے، قرآن کو لیتے ہیں ثواب کے لیے، استخارے کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، برکت کے لیے، اور جو ضمنی کام ہیں وہ استفادے قرآن سے کرتے ہیں. جو اصل مقصود ہے قرآن کا، یعنی ہدایت اپنی زندگی کے لیے، اصول جن کے اوپر چل کر ہم نجات حاصل کریں، اس طرف قرآن کو استعمال نہیں کرتے ہم. اسی طرح نہج البلاغہ متروک و فراموش شدہ کتاب ہے. شیعہ کے پاس نجات کا منشور قرآن کے بعد، چونکہ نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے، حقائق قرآنی کو امیر المومنین نے بیان کیا ہے اس زبان میں. اس زبان میں بیان کیا ہے جس زبان میں لوگوں کو سمجھ میں اور عملی نظر آئے ان کو یہ ہدایت. نہج البلاغہ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ہم نے نہج البلاغہ سے سروکار نہیں رکھا ہوا، ہم ویسے تقریروں میں کبھی وہ بھی ضمنی مقاصد کے لیے حوالہ کبھی دے دیں نہج البلاغہ کا آ جاتا ہے، لیکن یہ قوم کا نصاب ہے، شیعہ قوم کا نصاب ہے نہج البلاغہ. یہ ہر شیعہ کو پڑھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے ایک کلاس کے طور پر. اور جب تک تشیع نہج البلاغہ نہیں پڑھتا، مشکلات ہماری حل نہیں ہوگی. ہم نے نہج البلاغہ چھوڑ دیا، جنتری سے اپنی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جنتری مشکلات حل نہیں کرتی بلکہ مشکلات بڑھاتی ہے، اضافہ کرتی ہے جنتری، نہ کہ مشکلات حل کرتی ہے. جنتری الجھنوں میں زیادہ جال ڈالتی ہے. مشکل کشاد نے جنتری نہیں لکھی نہج البلاغہ بیان کی ہے، خطبے مشکل کشا کے خطبے ہیں، نہ کہ جنتری ہے. وہ مشکل سازوں کی طرف سے جنتری آئی ہے، نہ کہ مشکل کشا کی طرف سے. یہ تبادلہ کریں، جو چیز چھوڑ دی ہے اسے اپنائیں، اور جو اپنایا ہوا ہے اسے چھوڑیں. یہ تبادلہ کریں، وہ کتابیں گھر سے نکال دیں جو رکھی ہوئی ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ گھر میں لا کر رکھیں. قرآن کو کھولیں غلافوں سے اور اسے پڑھیں، اسے اپنی حال تلاش کریں. ہم عزیزان، یہ دو نقطے جو حضرت نے بیان فرمائے ہیں کہ شک آپ کے یقین کو متزلزل کر دیتا ہے. یقین ایمان کا اہم ستون ہے، رکن ہے. ایمان کے بارے میں فرمایا حضرت نے کہ ایمان کے چار رکن ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد. یقین چاروں رکن ایک جیسے ہیں، یقین ان میں سے ایک رکن ہے. یقین یعنی محکم حالت انسان کی، مضبوط حالت قلبی، کہ انسان کسی حقیقت کو یقین کے ساتھ پکڑ لے، یعنی مضبوط حالت میں پکڑ لے. یہ مضبوطی دل کی یا یقین کی ختم ہوتی ہے شک کے ذریعے سے. شک در حقیقت گھن ہے، شک وائرس ہے یقین کا. جب یقین کے اندر گھستا ہے، جس دل میں شک گھستا ہے، یقین کو ختم کر دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے. اور جب یقین انسان کا نابود ہو جائے، عمل نہیں کر سکتا انسان، چونکہ وہ چیز جو انسان کو عمل تک پہنچاتی ہے وہ یقین ہے. مثلا شک کی بنیاد پر انسان میں حیرت رہتی ہے، تردید رہتی ہے، تردد رہتا ہے، کروں یا نہ کروں. لیکن جب یقین ہوتا ہے کسی بات کا، پھر انسان فیصلہ کرنے کی قوت میں ہوتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے. یقین ایک ایسی بنیاد ہے جس کے ذریعے سے انسان کو ارادہ کرنے میں سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے. شک گستا ہے پہلے یقین کے اندر، اور شیطان یوں نہیں ہے کہ ہمیں کلائی پکڑ کے کہتا ہے کہ یہاں نہ جا، اس راہ پر نہ جا، اور کلائی پکڑ کے ہمیں کسی غلط راہ پر ڈال دیتا ہے. ایسے نہیں کرتا شیطان، سمجھدار ہے وہ، وقت ضائع نہیں کرتا اپنا. شیطان کو پتا ہے کہ میں نے کہاں واردات کرنی ہے، کس نقطے کو پکڑنا ہے، اور کہاں سے میرا کام آسان ہوگا. جا کر انسان کے یقین کے اندر شک ڈالتا ہے، شبہ ڈالتا ہے، اور شک یقین کو آہستہ آہستہ اس طرح سے پگھلا دیتا ہے جس طرح گرمی برف کو پگھلا دیتی ہے. جب یقین بالکل نابود ہو جاتا ہے، پھر اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے ہمیں، بے یقینی کی کیفیت میں پھر چھوڑ جاتا ہے ہمیں اپنے حال پر. پھر شیطان اس کی خاطر آسودہ ہو جاتی ہے کہ یہ شخص اب کہیں بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ اس کا یقین میں نے نابود کر دیا ہے. بے یقینی کی کیفیت میں انسان صرف شیطان کے ارد گرد ہی رہتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا. کم از کم بے یقینی کا پہلا اثر یہ نکلتا ہے کہ ایمان انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے، چونکہ ایمان متزلزل ستونوں پر نہیں قائم ہوتا، ایمان محکم و مضبوط ستونوں کے اوپر قائم ہوتا ہے. ان میں سے ایک اہم یقین ہے، اور یقین شک سے متزلزل ہوتا ہے. شک کو کیسے روکیں ہم؟ بعض کہتے ہیں کہ شک خوب اختیاری نہیں ہے ہمارا، ہمیں شک ہو جاتا ہے. جس طرح یہ کچھ لوگ ہیں وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وسوسہ یعنی وضو نہیں ہوتا ان کا، غسل نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی ان کی. شروع کریں گے مثلا اللہ اکبر، نیت کریں گے، نیت نہیں ہوتی ان سے، ٹھنتی نہیں ہے نیت، یعنی ٹھاننا، وہ ٹھنتی نہیں ہے ان سے. کہ نیت کریں گے میں مثلا نماز پڑھ رہا ہوں خدا کے لیے، یہ نہیں ہو پا رہا اس سے. کیوں؟ کہ وسوسہ ہے، شیطان گھسا ہوا ہے، یقین بننے نہیں دیتا، وائرس اندر گیا ہوا ہے. جو یہ نیت کرتا ہے، جمع کرتا ہے اپنی نیت کو، فوراً شک و وسوسہ آ کے اس کو ادھیڑ دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے اس کو. اسی طرح جو انسان وسوسے میں مبتلا ہے، ایک بیماری ہے جس کا عامل شیطان ہے، کہ انسان ہاتھ دھوتا ہے شک ہوتا ہے کہ کوئی خشک رہ گئی یہ جگہ، وضو کیا ہے شک ہو جاتا ہے کہ ابھی خشک رہ گئی یہ جگہ، اب شیطان کہہ رہا ہے اس کو کہ نہیں ہوا تیرا وضو. خدا کہہ رہا ہے ہو گیا ہے، چونکہ خدا نے اتنا ہی کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ سیدھا ہاتھ سے پانی ڈالو، ایک دفعہ الٹی طرف سے، سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ سے وہ نہیں ڈالنا. جیسا وہ مولانا بتا رہے تھے لوگوں کو کہ اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ ایک دفعہ سیدھے ہاتھ پہ پانی ڈالو، ایک دفعہ الٹے ہاتھ سے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اس طرح، یہ سیدھا ہاتھ ہے پانی ڈالو، ایک دفعہ اس طرح پوٹھے ڈال کے پھر ایسے ڈالو اس کے، یہ نہیں ہے سیدھا الٹا ہاتھ. سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ اس طرف سے ڈالو اور ایک دفعہ اس طرف سے ڈالو، پورا ہاتھ دھو دو بس کافی ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن ٹینکی خالی ہو جاتی ہے، ہاتھ ایک فٹ کا ہاتھ نہیں دھلتا، ابھی اندر رگوں تک بھی پانی پہنچ گیا ہے، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ ابھی اس کی جلد خشک ہے، ابھی جلد پورے طریقے سے تر نہیں ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے، ایک ہاتھ دھوتے ہیں ٹینکی خالی ہو جاتی ہے، دوسرے ٹینکی بھرنے تک نماز کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا. شک ہے، یہی شک ہے جو بڑھ کر بیماری بن گیا ہے. یعنی شک یقین کو قائم نہیں ہونے دیتا، اور قائم شدہ یقین کو دل سے نکال دیتا ہے. خوب، اب مہم یہ ہے کہ شک کیوں پیدا ہوتا ہے، ہم شک کو کنٹرول کریں. شک قابل کنٹرول ہے؟ وہ بعض کہتے ہیں شک تو بے اختیار چیز آ جاتا ہے، میں تو روک نہیں سکتا اس کو، میں نہیں کرنا چاہتا شک لیکن ہو جاتا ہے. بعض ایسے مثلا کمرے سے نکلیں گے، لائٹ آف کر کے آئیں گے، باہر آ کے پھر شک ہو جاتا ہے کہ آف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پھر جا کے چیک کر کے آتے ہیں کہ لائٹ آف ہوئی یا نہیں ہوئی، پھر تھوڑی دیر بعد آ کر کہیں گے کہ پتہ نہیں پھر آف کیے میں نے یا نہیں کی، پھر چلے جاتے ہیں. اسی طرح کئی چکر لگاتے ہیں. یہ روزمرہ کی بیماریاں ہیں جو لگی ہوئی ہیں لوگوں کو. کیسے کنٹرول کریں ان حالات کو ہم؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے جو محرکات ہیں، ان کے محرکات کو کنٹرول کرو. یعنی جہاں سے شک پھوٹتا ہے، یہاں سے یک پیدا ہوتا ہے، اس کی جائے پیدائش کو نابود کر دو، شک پیدا نہیں ہوگا. شک پیدا ہوتا ہے کہاں سے؟ ایک میرا تماری، یعنی الجھنے سے، بے جہد و بے مقصد گفتگو، جہاں پر آپ حق کے بجائے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں مسلمات زیر باس آ جاتی ہیں. جب ہم حق کی، مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو مجالس میں آ کر سوال کرتے ہیں، اور سوال سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو سنوائیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو کلیئر ہے مسئلہ، ہم چاہتے ہیں دوسرے بھی آگاہ ہو جائیں. اتنے ہی سرگر ہوتے ہیں یہ لوگ کہ وہ سوال جس سے خود ان کو کوئی علم حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ فرصت بھی دوسروں کے اوپر قربانی دے دیتے ہیں کہ میں خود علم حاصل نہیں کرنا چاہ رہا، اپنی نوبت میں بھی دوسروں کو سنوانا چاہ رہا ہوں. خوب، سوال ایسا کرتے ہیں جی دوسرے سن لیں. اسی طرح جب انسان بیٹھتا ہے کسی جگہ پر گفتگو کرتے ہوئے، بات چھڑتی ہے، بہت سارے مسلمات زیر باس آ جاتے ہیں، یقینیات زیر باس آ جاتی ہیں، طے شدہ امور زیر باس آ جاتے ہیں جو کنفرم ہے، مسلم ہے. اور چونکہ ہم نے الجھنا ہے، الجھنے کے لیے بول رہے ہیں، ان یقینیات و ان مسلمات کو بھی انسان جب گفتگو شروع کرتا ہے، اب ممکن ہے کوئی اس کے خلاف ہو جائے مرا کے طور پر یا گفتگو برائے گفتگو کے طور پر یا حامی ہو کر، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک نکلتا ہے. مثلا ایک بات جو قدیم سے جاری ہے، شیعوں شیعہ آج تک ثابت نہیں کر سکے، اور جتنا ثابت کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ خود شک ان کا ابھی تک برطرف نہیں ہوا، خود ان کا اپنا شک لگتا ہے ابھی برطرف نہیں ہوا، اور وہ ایمان حضرت ابو طالب ہے. خوب ثابت ہے اس میں، اب اگر کسی کے ذہن میں شک ہے تو آپ نے ثابت کر دیا، دلائل دے دیے ہیں آپ نے، ان کو کان کنندہ دلائل موجود ہیں. اب اگر نہیں مانتا، خوب ظاہر ہے کہ آپ کا فریضہ تو نہیں ہے منوانا اس کو، لیکن آپ اس کے اوپر اتنا اصرار کریں گے، جب بہت اصرار کریں گے تو ایک شیعہ سننے والا بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکوک چیز ہی ہو. یہ دیکھیں مسلم چیز ہے، کنفرم چیز ہے، اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کو اہمیت دیں گے تو اس میں شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلا ایک آدمی آئے ادھر آ کر کہے کہ باہر گاڑی پنچر ہو گئی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، حضرت عباس کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اب جب اتنی قسمیں کھائے گا تو آدمی کو شک ہوتا ہے کہ اس نے ضرور کچھ کیا ہے. یہ اکثر پولیس جو پہنچ جاتی ہے بعض لوگوں تک، وہ کیوں پہنچتی ہے؟ وہ انہی باتوں سے پہنچ جاتی ہے کہ جو نہیں پوچھتے وہ جواب دے دیتے ہیں. اگر کبھی پھنس جو پولیس کے سامنے تو وہی جواب دو جو وہ پوچھتے ہیں، جو نہیں پوچھتے اس کا جواب نہیں دو ورنہ پکڑے جاؤ گے. جو نہیں پوچھتے وہ نہ بولا بتاؤ. اور عموماً لوگ اسی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، چونکہ ہم کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کا کہیں ادھر نہ رخ ہو جائے، لہذا میں پہلے ہی اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں تو اس رات تھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے کہ تھے یا نہیں تھے، بس اس کا مطلب ہے کہ رات کو اس نے کچھ کیا ہے، وہ ماجرا ہے. وہ اسے پکڑ لیتا ہے انسان کو، یعنی شک پیدا ہو جاتا ہے. کبھی بھی مسلمات کے اوپر بحث نہ کرو کسی کے ساتھ، الجھو مت کسی کے ساتھ. ایک علمی اصطلاح ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتی ہے، کتابی اردو میں، بول چال کی اردو میں بھی ہونی چاہیے وہ اصطلاحات، حرج نہیں ہے. بدیہیات کہتے ہیں ان کو، واضحات، بدیہیات فارسی میں استعمال ہوتی ہے، اردو میں استعمال ہوتی ہے، کتابی اردو میں، عربی میں استعمال ہوتی ہے، یہ اصطلاح ہر زبان میں ہے. بدیہیات، بدیہی ان چیزوں کو کہتے ہیں، آشنا ہے انشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں. جی ضرورت ہے بیان کروں یا نہیں؟ بدیہی، بدیہیات ان مسلم چیزوں کو کہتے ہیں جن کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں دو اور دو چار ہوتے ہیں، وہ کوئی پوچھے دلیل دو اس کے اوپر، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں، تو آپ دلیل دے میرے لیے، تو آپ دلیل ڈھونڈنے نہ چلے جائیں. چونکہ اگر دلیل ڈھونڈنے آپ چلے جائیں، خود آپ کو شک ہونے لگے گا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ جائیں گے کسی جگہ دلیل ڈھونڈیں گے، دلیل ملی یا نہ ملی، دونوں صورتوں میں شک آپ میں چلا جائے گا. اگر کوئی نہیں مانتا دو اور دو چار ہوتے ہیں، تو آپ نہ زحمت کریں اس کو اسپتال لے جائیں کہ وہ ایک واضح کنفرم روشن چیز کو نہیں مانتا. مثلا سورج طلوع ہے، نکلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ سورج نکلا ہوا ہے، تو آپ دلائل کے پیچھے نہ چلے جائیں. مثلا ادھر ادھر سرچ کریں انٹرنیٹ پر فلاں، اپنا وقت ضائع کر کے میں اس کے لیے دلائل لے کر آؤں کہ ابھی سورج نکلا ہوا ہے، بلکہ آسان سستا کام کریں، اس کو اسپتال پہنچائیں کہ یہ مریض ہو گیا ہے، اس کو بدیہیات کا علم نہیں ہے. یہ بدیہیات میں کبھی، بدیہیات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک اور مطالب کی ایک اور قسم ہے، یہ علوم کی اقسام ہے. یہ ایک علم ہوتا ہے بدیہی، ایک علم ہوتا ہے اولی، اولیات ان کو کہتے ہیں. اولیات ان چیزوں کو کہتے ہیں حتیٰ جسے وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی واضح چیزیں. اور نظریات، نظری چیزیں ان کو کہتے ہیں جن کو وضاحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جن کو اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دلیل چاہیے ثابت کرنے کے لیے، اور ان کا معنی بھی اتنا واضح نہیں ہوتا، اس کو تفسیر یا وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. اب توجہ کریں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ مطالب، معلومات، علوم تین طرح کے ہوتے ہیں. یا وہ علوم ایسے ہیں جو وضاحت کے محتاج ہے اور اس بات کے بھی محتاج ہے. مثلا اگر کوئی کہے آپ کو کہ انسان کی روح جسم نہیں ہے, روح ہے اور جسم نہیں ہے, وہ یہ واضح بات نہیں ہے کہ واضح کرو اس کو کہ کیا مراد ہے. جب واضح کر دیا تو کہتے ہیں اب ثابت کرو کہ انسان کی روح جسم نہیں ہے, اب یہ بات ثابت کرو. لہذا دو مرحلوں میں ہمیں کام کرنا ہوگا, ایک اس کی وضاحت کرنی پڑے گی, تفسیر کرنی پڑے گی, ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور اس ایک اس کو ہمیں دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ایسے ہی ہے, روح انسان کی جسم نہیں ہے. انسان جسم اور روح دونوں کا نام ہے, اور روح جسم نہیں ہے, جسم کے علاوہ ایک حقیقت ہے, ثابت کرنا پڑے گا ہمیں. کچھ مطالب ایسے ہوتے ہیں جنہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وضاحت نہیں چاہیے ان کی چونکہ واضح ہے, روشن ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے, پہلے سے واضح ہیں اور ثابت شدہ ہیں, دونوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ان باتوں کو کہتے ہیں, ان علوم کو یا ان قسم کے مطالب کو اولیات. ابھی آپ کے ذہن میں ہے اولیات, اولیات یعنی علوم اولیہ یا اولیات ان کو کہتے ہیں. عرض نہیں ہے, یہ اصطلاح ذہن میں رکھ لیں, کہیں کام آئے گی مطالعے کے دوران. جب ریٹائرڈ ہوں گے آپ, فرصت کافی ہوگی کتاب پڑھنے کی, اس وقت آنکھیں کمزور ہو جائیں گی, ڈرامہ نہیں دیکھ سکیں گے, یا کان بہرے ہو جائیں گے, ٹی وی نہیں سن سکیں گے, پھر آپ کتاب خریدیں گے, پڑھیں گے, اس وقت یاد آئے گی یہ بات آپ کو کہ روز مبادہ کہ یہ اولیات و بدیہیات مطالعے میں آئیں گے, یہ کیا چیزیں ہیں. میں پھر تکرار کر دیتا ہوں یا تیسری دفعہ کہہ دیتا ہوں, تین اصطلاح ہیں, نظریات, بدیہیات اور اولیات. نظریات وہ مسائل ہوتے ہیں جنہیں وضاحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس بات یعنی ہونا نہ ہونا ان کا ثابت کرنا پڑتا ہے. اور بدیہیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی, وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے ان کی. اور اولیات وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے نہ انہیں وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے, واضح بھی ہیں اور ثابت شدہ بھی ہیں. اب توجہ رکھنا, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ حکومت اسلامی و ولایت فقیہ کا اسلامی نظام ہونا یہ اولیات دین میں سے ہے, یہ اولیات دین میں سے ہے. یعنی یہ وہ مسلم مسئلہ ہے جس کو نہ اس بات کی ضرورت ہے نہ وضاحت کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص دین سمجھتا ہے, یہ امام خمینی کی کتاب ولایت فقیہ میں موجود ہے, آپ مطالعہ کریں, اس کی پہلا مطلب ہی امام نے یہ بیان کیا ہے کہ حکومت اسلامی و ولایت فقیہ اولیات دین میں سے ہے, یعنی نہ اس بات کی محتاج ہے اور نہ وضاحت کی محتاج ہے. اتنی واضح چیز ہے یہ, لیکن اس اولی کو چھوڑا رکھا, متروک رکھا, اور یہ اولی نظری بلکہ نظری سے بھی آگے متروک ہونے کی وجہ سے اب وہ قوم, وہ دین شناس جن کو اولیات سمجھ میں نہیں آتی. مثلا ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ فرض کریں بہت میتھمیٹکس پڑھائیں, آپ مجھے اکنامکس پڑھائیں, آپ مجھے مشکل علوم فلسفہ پڑھائیں, آپ اس کو شروع کرتے ہیں, دو جمع دو چار ہوتے ہیں اور وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتے, لیکن وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے میتھ میں, جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دو جمع دو چار ہوتے ہیں, اور آیا کس لیے ہے, تاکہ میتھ میں پی ایچ ڈی کر لے, اسکالر بن جائے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں, جس کو دو دو جمع دو چار سمجھ میں نہیں آ رہے, یہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے میتھ کے اندر. اور اگر کوئی ایسا میتھ کا پی ایچ ڈی اسکالر مل جائے جسے ابھی بھی نہیں پتا دو اور دو چار ہوتے ہیں, تو کیا آپ اس کو مان لو گے کہ یہ اسکالر ہے؟ یہ نہ, اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. امام خمینی کیا فرماتے ہیں کہ دین کے اسکالر کو اگر اولیات ہی نہیں معلوم تو وہ دین کا اسکالر نہیں ہو سکتا. دین کا اسکالر جو مدعی ہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں دین کے اندر, میں بڑا دین سمجھتا ہوں, آخر تک ہر چیز سمجھتا ہوں, قیامت اور قیامت کے بعد کے حالات بھی میں سمجھتا ہوں, تو یہ تو دو جمع دو چار کی طرح ہے ولایت فقیہ کا مسئلہ اور حکومت اسلامی کا مسئلہ. جب تجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا, یہ دین کا دو جمع دو چار ہے, یہ جس طرح میتھ میں دو جمع دو چار ہے, دین کا دو جمع دو چار یعنی حکومت اسلامی اور ولایت فقیہ تشیع کے نقطۂ نگاہ سے. امام فرماتے ہیں کہ جب تجھے یہی سمجھ میں نہیں آتا تو کس طرح دین کے اسکالر ہونے کا, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونے کا تو دعویٰ کر سکتا ہے؟ توجہ فرمائے. لیکن ہم نے ایسے ڈاکٹرز کو مانا ہوا ہے جو ہیں دین میں پی ایچ ڈی لیکن انہیں 2+2=4 کا مانا معلوم نہیں، یہ نہیں ان کو کنفرم ہے، چونکہ مشکل میں ہے، شک میں پڑ جاتا ہے۔ ایک بیماری ہے کہ بدیہیات کو بعض اوقات انسان نہیں سمجھ سکتا۔ منطق کے اساتید نے ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات انسان کو بیماری لگ جاتی ہے اور بدیہیات و اولیات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ دقیق بعض علماء نے کی ہے کہ اس بیماری کو علاج کرنا چاہیے، دلائل نہ دیں، بیماری ہے، یہ ذہنی بیماری ہے انسان کی، جب اولیات کی تصدیق نہ کر سکے انسان، مثلا یہ اوپر ہے یہ نیچے، یہ اس کو سمجھ میں نہ آئے، فرض کریں یہ ممبر ہے، یہ سٹیپ اوپر ہے، وہ سٹیپ نیچے ہے، اب اس کے لیے نہ دلائل کی ضرورت ہے نہ وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی آ کر کہنے مجھے پلے نہیں پڑ رہا کہ یہ سٹیپ اوپر کے کیا معنی ہے، وہ سٹیپ نیچے ہونے کا کیا معنی ہے، یہ اس کو سمجھ میں نہ آئے، تو آپ دلائل میں نہ الجھ جائیں، یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کرائیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو اسپتال لے جائیں، وہ مذاق نہیں تھا، حقیقت ہے کہ یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کرائیں، شفا مانگے اللہ سے کہ خدا اس کو شفا دے تاکہ یہ واضحات، یہ بدیہیات، یہ اولیات اس کو سمجھ میں آ جائیں۔ وہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ ایک بیماری ہوتی ہے انسان کو کہ مسلمات میں شک کرنے لگتا ہے، مسلم چیزوں میں شک کرتا ہے انسان، طے شدہ امور میں شک کرتا ہے انسان، شکا، جس طرح یہ وسواسی ہے جس کا وضو نہیں ہوتا، اسی طرح ایک انسان ہے جو مسلمات میں شک کرنے لگتا ہے۔ فخر رازی اہل سنت کے بہت بڑے جید عالم ہیں، واقعا بہت بڑا علامہ ہے فخر رازی، اور اپنے خاص انفرادی منفرد انداز کا علامہ ہے، بعض کتابیں اس نے لکھی ہیں جو ابھی تک 1000 سال ہونے والا ہے ان کی کتابوں کو، لگ بھگ 800-900 سال، اور ابھی تک ان کی علمی دھاک باقی و برقرار ہے۔ لیکن اس علامہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کوئی مسئلہ ایسا نہ علمی نہ دینی نہیں چھوڑا جس میں شک نہ کیا ہو، اس نے، ان کو کہتے ہیں امام المشککین، شک کرنے والوں کا امام، کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا انہوں، توحید سے لے کر قیامت تک ہر مسئلے میں شک کیا، ہر مسئلے میں شک کیا، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا امام المشککین۔ اور انہوں نے ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے بہت سارے مسائل میں، جو چونکہ سوچ ان کی ایسی تھی، دماغ امام رازی کا ایسا تھا کہ شکاکیت ماہر تھے، ایک کہیں گے سلطان تھا شکاکیت کا، یہ شخص شک شک کر کر کے ہر چیز کو مشکوک بنا دیا انہوں نے۔ پھر ان کے بعد عالم دیگر آئے، البتہ ان کے معاصر ہی تھے، خواجہ نصیر الدین طوسی، انہوں نے آ کر تمام جن جن موضوعات میں امام رازی نے شک ڈال دیے تھے، ان سارے موضوعات کو دوبارہ پھر انہوں نے بیان کیا اور ان کے شکوک کا جواب دیا، ان کے مغالطات برطرف کیے اور بتایا اہل علم کو، ورنہ آج اگر خواجہ طوسی نہ ہوتے اور امام رازی ہی کے بعد، وہ میراث امام رازی کی ہوتی اور خواجہ طوسی نہ کرتے یہ کام، تو آج ولایت فقی نہیں، توحید بھی مشکوک ہوتی، رسالت بھی مشکوک ہوتی، امامت بھی مشکوک ہوتی، قیامت بھی مشکوک ہوتی، ہر چیز مشکوک ہو جاتی، ہر چیز میں شک انہوں نے کر دیا۔ علامہ طوسی نے آ کر ان کے شکوک کو کھولا اور بتایا کہ یہ امام رازی کو یہاں یہاں مشکل پیش آئی ہے۔ امام رازی کی انہوں نے مشکلات بتائی، ایک تو امام رازی کو خطابت کا بہت شوق تھا اور بہت ہی زبردست خطیب تھے، ان کا ایک لقب ہے خطیب رازی، امام رازی بھی ان کو کہتے ہیں لیکن جو ان کی کتابوں پہ ان کا لقب رکھا ہوا ہے وہ ہے خطیب رازی۔ خطیب رازی، خطابت کرنے والوں کو ایک شوق یہ ہوتا ہے کہ شہرت ہو ان کی، چرچا ہو ان کا، لوگ زیادہ ان کو سنیں، لوگ زیادہ متاثر ہوں، اہل خطابت کو یہ ایک نفسیاتی ضعف ہوتا ہے ان کے اندر، لہذا زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے زیادہ شک کریں گے، مثلا انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ میں بڑے بڑے لوگوں نے جو کچھ کہا ہوا ہے سب کے اندر شک کروں تاکہ میری دھاگ بیٹھے، لوگ یہ کہیں کہ واہ واہ کیا کہنے ہیں اس علامہ کے جو بڑے بڑوں کو رگڑ رہا ہے۔ وہ کہتے بھی تھے ابن سینا میرے سامنے کیا ہے، مثلا ارسطو میرے سامنے کیا ہے، فارابی میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولتے تھے وہ امام رازی۔ آخر عمر میں جا کر ایک جگہ رونا شروع کر دیا، اکیلے میں خلوت میں روئے، بہت زیادہ روئے، اور اپنے رونے کی وجہ یہ بیان کی کہ میں اس لیے رویا ہوں کہ 40 سال تک میں غلط بات پر عقیدہ رکھا، میں نے 40 سال میں غلط بات پر عقیدہ رکھا، 40 سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں غلطی پر تھا۔ خوب، یہ خاتون کو کسی اور عالم کو ملا یہ ان کا ماجرا، انہوں نے ان کو خط لکھا کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے جو آپ پر کشف ہو گیا ہے، 40 سال بعد آپ کو پتا چلا ہے، اور اگر آپ کو اتنی عمر ملے ہر 40 سال ایک ایک مسئلہ کشف ہوتا جائے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ شکاکیت سے تم ہر چیز میں یقین اپنا کھو بیٹھے ہو، اور دوسروں کا یقین بھی تم نے متزلزل کر دیا ہے، تو ایسے دین کی طرف ہو، ایسے مسلک کی طرف ہو جہاں سے تمہیں یقین نصیب ہو، یقین کی حد تک ہو۔ عزیزان، یقین کے بغیر انسان حق پر نہیں پہنچ سکتا۔ یقین بھی اس اطمینان والی حالت کو نہیں کہتے جو غفلت سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، جوتے چوری ہو گئے آپ کے، مثال دے رہا ہوں میں، ابھی بیٹھے رہے یہاں پر، مثلا کہ باہر جوتا کوئی مومن پسند آیا، اٹھا کے لے گیا یا غلطی سے لے گیا، آپ ادھر تسلی سے یقین، آپ کو کوئی کہے کہ جوتے کہاں ہیں، آپ کہتے ہیں باہر پڑے ہوئے، یقین کی حالت میں۔ یہ یقین یقین نہیں ہے، کیوں؟ کہ یہ آپ کی ذہنی حالت ہے، اور ذہن سے باہر، آپ کے ذہن میں جو تصویر ہے، ذہن سے باہر حقیقت ایسے نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ میرا جوتا جہاں رکھ کے آیا ہوں وہاں پڑا ہوا ہے، جبکہ وہاں سے جوتا مدت ہوئی ہے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ بس اس کو یقین نہیں کہتے، یہ یقین نما ہے، یہ یقین کے مشابہ صورتحال ہے، غفلت کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے، یہ نہ بے خبری اور نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ بعض اوقات انسان یقین والی حالت، جیسے ہوتا ہے نا، کسی نے کھانا کھایا پیٹ بھرا ہوا ہے، ایک نے کچھ بھی نہیں کھایا تو پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا، دیکھا ہے بعض لوگوں کو ڈکار رہے ہوتے ہیں، کھائے کچھ کھائے بغیر ڈکار رہے ہوتے ہیں، پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، 3 ٹائم سے کچھ بھی نہیں کھایا، لیکن گیس بھری ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ کھا لیا۔ اب کھانا پیش بھی کرو وہ نہیں کھاتے، خصوصاً جن دنوں میں ہاضمہ خراب ہو جائے، یہ بکرا عید پر یا آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایسا مسئلہ کہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا، کھائے پیے بغیر پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ بیماری ہے، کھائے پیے بغیر بھرا ہوا پیٹ کا احساس ہونا بیماری ہے۔ اسی طرح ذہن بھی ہے ہمارا، یقین کے بغیر یقین کا احساس ہوتا ہے، جس طرح کوئی کھائے پیے بغیر احساس ہے کہ میں نے بہت کھا لیا ہے، بعض لوگ کہتے بھی ہیں جی کہ میں نے کھایا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسے پتہ چلتا ہے پوری دیگ کھا گیا ہوں میں، یعنی پیٹ میں ذرا جگہ نہیں ہے، گیس نے ساری بھری ہوئی ہے اندر سے جگہ ساری، کھانا نہیں ہے اس کے اندر، گیس ہے ساری۔ ذہن میں بھی اس طرح کبھی گیس بھر جاتی ہے، علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، یقین نہیں ہوتا، بلکہ ذہن میں گیس بھری ہوئی ہوتی ہے، جس طرح ابھی یہ سیاستدانوں میں گیس بھرتے ہیں، ایک غبارہ پہلے چھوڑا تھا انہوں نے، اس کو اڑایا، دیکھا نا اپنے آپ کی آنکھوں کے سامنے، 1 سال پہلے ایک غبارہ چھوڑا، ایک غبارہ ابھی اور چھوڑ رہے ہیں، پاکستانی غبارہ باز قوم ہے، غبارے خوب اڑاتے، پہلے گڈیاں اڑاتے تھے، ابھی سیاسی غبارے اڑاتے ہیں، عوامیں چھوڑتے ہیں پھر گڈے لوٹتے ہیں، غبارے لوٹتے ہیں مثلا ابھی، اور جو غبارہ اوپر جاتا ہے تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غبارہ ہمارا ہے مثلا، خوب یہ گیس بھرتے ہیں ان کے اندر، سیاستدانوں کے اندر بے صلاحیت و بے لیاقت و بے شعور لوگوں کے اندر گیس بھرتے ہیں میڈیا، اور وہ گیس بھر کے قوم کے سامنے لے آتے ہیں، قوم سمجھتی ہے ماشاءاللہ یہ چھپا ہوا رستم کہاں تھا، یہ تھا اور ہم اس حالت میں مبتلا ہے، جس کے پاس اتنی دقیق پلاننگ ہے کہ یہ تو ایک رات میں، یہ وہی جن بابا ہے کہ ایک رات میں جن نکال دیں گے یہ سارے ہمیں، نہ عزیز من، ہمیں جن نہیں ہے، ہمیں کوئی جن بابا نہیں چاہیے، قوم کو بیماریاں ہیں، بیماریوں کے لیے شفا چاہیے، علاج چاہیے، علاج پہلے حکیم بتا کے گئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے حکیم انبیاء ہیں و آئمہ ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں دو، ایک علامہ اقبال ہیں اور ایک امام خمینی ہیں، یہ بتا کے گئے ہیں کہ بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے، غلاموں کی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے، جن نہیں ہے تاکہ جن بابے آئیں اور آ کر نکالیں یہ جن ہمارے، لیکن ہوا بھرتے ہیں ان کے اندر عزیز۔ اسی طرح کبھی کھوپڑی میں ہوا بھر جاتی ہے، گیس بھر جاتی ہے، اور جب کھوپڑی میں گیس بھر جائے انسان سمجھتا ہے کہ بڑا ایمان ہے میرے اندر، بڑا یقین ہے میرے اندر، جیسے مثال دی جوتا چوری ہو گیا اور یہ سمجھتا ہے کہ پڑا ہوا ہے، یقین ہے مجھے جوتا پڑا ہوا ہے میرا، اور وہ اپنے اٹھا کے لے جائے وہاں پر جوتا نہیں تھا، کہتا ہے عجیب ہے مجھے یقین تھا کہ یہیں پر پڑا ہوا، یقین نہیں تھا، یقین کے مشابہ جہالت تھی، اصل میں جہالت تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا، جہالت جب سنگل ہو تو جہالت ہی لگتی ہے، جب ڈبل ہو جائے تو علم لگتا ہے، ہاں جہالت سنگل ہو تو جہالت ہی لگتی ہے، ڈبل ہو جائے تو علم بن جاتی ہے، مثلا فرض کریں مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، سنگل جہالت ہے، فلاں چیز کا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کا نمبر ہے، علم ہے اس کے فون نمبر کا، میں کہتا ہوں نہیں ہے، کتنی دفعہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم، ایڈریس پتہ ہے مجھے نہیں معلوم، فلاں آدمی مجلس میں تھا اس کو جانتے ہو، نہیں میں نہیں جانتا، خوب نہ جاننا کیا ہے جہالت ہے، یہ سنگل جہالت ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، یعنی اپنی جہالت کا آپ کو علم ہے، لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے، اور احساس کیا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں علاقہ جانتے ہو، ہاں ہاں جانتا ہوں، پہنچا دو گے، چلو ابھی پہنچا دیتا ہوں، وہ وہاں جا کے پھر ادھر ادھر کرتے رہیں گے، اب پتہ چلا نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں دوری جہالت، جہل مرکب، جہالت جب ڈبل ہو جائے تو علم کا احساس ہونے لگتا ہے انسان کو، سنگل ہو تو جہالت کا احساس ہوتا ہے، یہ دوری جہالت بس اوقات یقین بن کے گیس بن کے ذہن میں آ جاتی ہے، یعنی وہ یقین جو گیس ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا، یہ دوری جہالت ہے انسان کے اندر، کہ انسان کو یوں لگتا ہے کہ میں عالم ہوں، جس طرح پیٹ میں کھایا کچھ نہیں ہے، گیس بھری ہوئی ہے، انسان سمجھتا ہے میں کھایا ہوا ہے، میں بھرا ہوا ہوں، بھوکا نہیں ہوں، میں نے کچھ کھایا ہوا ہے، یہ یقین نعمت ہے، حقیقی یقین جو واقعاً یقین ہو، یعنی آپ کے ذہن میں یقین ہے، آپ کے دل میں یقین ہے، اور آپ کے دل و ذہن سے باہر حقیقت ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ذہن میں ہے، بالکل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہیں، جس طرح ابھی آپ کو یقین ہے رات ہے اور آپ کے ذہن سے باہر بھی رات ہے، آپ کو یقین ہے کہ ابھی مجلس ہو رہی ہے اور آپ کے ذہن سے باہر بھی ایسا ہی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، خوب اس کو کہتے ہیں یہ یقین ہے، یقین کی چند علامتیں ہیں، ایک یہ کہ یقین کبھی ایک دفعہ پیدا ہو جائے کبھی باطل نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے، جو ٹوٹ جائے وہ یقین نہیں ہے، یقین کبھی متزلزل نہیں ہوتا، یقین کبھی غلط ثابت نہیں، جو غلط ثابت ہو جائے معلوم ہوا یہ یقین نہیں، وہ گیس تھی، دوری جہالت تھی، ڈبل جو میں یقین سمجھ گیا تھا بیٹھا تھا، یقین کی آفت کا نام شک ہے، ایک چیز جو یقین کو نابود کر دیتی ہے وہ شک ہے، شک جب آ جائے، وسوسہ جب آ جائے، انسان کے ذہن میں تردد آ جاتا ہے، اور بعض لوگ ماہر ہیں شک ڈالنے کے، امام المشککین ہیں، مہارت ہے ان کے اندر، شوق ہے ان کو شک ڈالنا، شک ڈالیں گے تو مشہور ہوں گے، شک ڈالیں گے تو ان کو لوگ قبول کریں گے، شکاک بننے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان سب سے بڑا مشکک و شکاک ہے، شیطان شک ڈالتا ہے پھر آگے چھوڑ دیتا ہے، ہمیں شک ڈال کے چھوڑ دیتا ہے اپنے حال پر، شک کہاں ڈالتا ہے، موقع ہوتا ہے شیطان، یوں نہیں کہ سوئے ہوئے آ کر آپ کو کہتا ہے یا اللہ اٹھو شک، یہ شک ہے آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں، نہ اس طرح نہیں ڈالتا، موقع ہوتے ہیں، شیطان جب وہاں واردات کرتے ہیں کہاں موقع پر آتا ہے، ایک موقع کب آتا ہے جب آپ باس برائے باس میں الجھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ہٹ درمی میں گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، مسلمات پر باس کر رہے ہیں آپ، فرض کریں ابھی سردی ہے، سارے ملک میں سردی ہے، کوئٹہ میں سردی ہے، ایک آدمی کہ میں ابھی کوئٹہ سے آیا ہوں، وہاں گرمی ہے، وہاں پنکھے چل رہے تھے، اے سی چل رہے تھے، چھوڑ دو باس کرنا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ اگر دو جملے آپ نے اور بیان کیے تو یہ آپ کو یہ بھی شک میں ڈال دے گا کہ اصلا آپ ہیں بھی یا نہیں ہیں، ہاں تھوڑی دیر بعد آپ کو کہے گا کہ آپ کی تو پچھلے سال برسی ہوئی تھی، آپ کدھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی تو فاتحہ بھی ہو چکی ہے، آپ میں بھی شک کرنا شروع کر دے، چھوڑ دو اس کو، جو بدیہیات میں شک کرتا ہے، مسلمات میں شک کرتا ہے، وہ آپ کے اندر بھی شک ڈالے گا، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو قائل کرنے کی، قانے کرنے کی، یہ میرا ہے، تماری ہے، یہ بیماری ہے، تماری یعنی باس برائے باس الجھنا، ہٹ درمی کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کرنا، یہ موقع ہوتا ہے شیطان کا، شیطان آ کر اس میں شک ڈال دیتا ہے، اور دوسرا حضرت فرماتے ہیں ہول، جب انسان پر ہراس و خوف طاری ہو جاتا ہے، ہر چیز میں شک کرنے لگتا ہے. مثلا جب دیکھتا ہے کہ چاروں طرف سے خطرات ہیں، جب خطرے نہ ہو، امن و امان ہو، سب کچھ ہو، پھر تو ہر چیز کو کہتا ہے کہ مجھے فرض کریں یہ چیز، مثلا کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے ٹوپی بچاتی ہے، انگوٹھی بچاتی ہے. یہ تو ہے نا عقیدہ ہمارا کہ انگوٹھیاں ہمیں بچاتی ہیں. یہ جب سے انگوٹھی پہنی ہے ابھی کوئی حملہ نہیں ہوتا، پہلے روز چھینکیں آتی تھی، جب سے انگوٹھی پہنی ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ابھی محفوظ ہو. اس کو گمان نہیں ہے کہ تو محافظ انگوٹھی ہے، انگوٹھی تیری محافظ نہیں ہے. اکثر اوقات واش روم میں رہ جاتی ہے، وضو کرنے کے لیے انسان اتارتا ہے وہیں رہ، پھر مسجد میں اعلان ہوتا ہے جس صاحب کی انگوٹھی ہے آگے لے جا. تو انسان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جو میرے سنبھالے بغیر محفوظ نہیں ہوتی، وہ مجھے کیسے سنبھال سکتی ہے. وہ انگوٹھی خریدی آپ نے، پیسے آپ نے دیے، گھڑی آپ نے بنائی، آپ نے اب پہن کے کہتے ہو یہ مجھے بچائے گی. آپ نے بچانی اپنی انگوٹھیاں، خود بچائیں، انگوٹھیوں نے آپ کو نہیں بچانا. سب اپنی اپنی انگوٹھیاں خود بچائیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، ورنہ انگوٹھیوں کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیا، انگوٹھیاں بھی گم ہو جائیں گی اور آپ بھی ساتھ گم ہو جائیں. اگر کسی کو یہ گمان ہو جائے مجھے ٹوپی بچاتی ہے، مثلا جب میں یہ ٹوپی پہنتا ہوں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، جب ٹوپی کے بغیر باہر جاتا ہوں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے نا توہمات انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ٹوپیاں مجھے بچاتی ہیں. ہو عزیزان، جو ائمہ معصومین نے وہ خصوصا نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جو ہمیں بتائے ہیں نجات کے راستے، وہ واقعی ہماری نجات کے راستے ہیں. ایمان لے کر آئے ان چیزوں پر، ایمان لے کر آئے کہ وہ نجات کے راستے ہیں، بچاتے ہیں ہمیں. ہم نہ کہیں کہ اس نے بچایا تھا، اس نے بچایا تھا، پھر شک کرنے لگتا ہے. اگر کسی وقت نہ ہو یہ کام تو پھر ہم شک کرنے لگتے ہیں. ابھی توجہ کریں، مولانا روم، مولا رومی یہ کہتے ہیں کہ عوام کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جب بسوں کا نہیں مانتے، موڈ ہوتا ہے ان کا نہ ماننے کا. مثلا لہر چلتی ہے، جس طرح ابھی سردی کی لہر چلی ہوئی ہے، اس وقت عوام میں ایک لہر چلتی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، نامنظور نامنظور، ہم نہیں مانتے. اور کبھی ماننے پہ آ جاتے ہیں، ماننا شروع کر دیتے ہیں. کبھی موڈ ہوتا ہے نہیں مانتے، کبھی ماننا شروع کر دیتے ہیں. مولا رومی فرماتے ہیں کہ جب عوام نہ ماننے پہ آئیں، جب ماننے پہ آئیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں، جانور کو خدا مان لیتے ہیں. جب ماننے پہ آ جائے، جب یہ لہر چلی ہو یہ ماننے کی، تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں. اور جب نہ ماننے پہ آئے تو نوح کو نبی بھی نہیں مانتے. آخر نوح کو نبی ماننا مشکل ہے یا گائے کو خدا ماننا؟ نبی ماننے میں تو کوئی الجھن نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک انسان ہے ہماری ہدایت کے لیے، کہا نہیں ہے ہم نہیں مانتے. لیکن گائے کو کہا، یہ تو خود خدا ہے معاذ اللہ، یہی ہمیں دیتی ہے، یہی گائے، یہ ہماری نگہدار ہے، یہی ہماری. اب ہندوستان میں آپ دیکھیں جن جن چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، بندر کو وہ مانتے ہیں. ہیں ایسے علاقے وہاں پر کہ جہاں پر بندر اتنا مقدس ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سمجھتے ہیں نا کوئی منوی شخصیت گھر میں آ جائے تو کہتے ہیں آپ کے آنے سے گھر میں برکت آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں بندر گھر میں آئے وہ کہتے ہیں گھر میں برکت آ گئی ہے. منوس گھر وہ ہے جس میں بندر نہ آئے، بندر آئے تو وہ سمجھتے ہیں بڑی برکت آئی ہے، چونکہ پربرکت جانور سمجھتے ہیں بندر کو وہ اس علاقے. عجیب و غریب قسم کی، مناسب نہیں ہے بعض چیزوں کا اظہار کروں، عجیب و غریب قسم کی عبادتیں اور عجیب و غریب قسم کو خدا اور ان کو مانتے ہیں. یعنی جب ماننے پہ آ جائیں تو اس حد تک گر جاتے ہیں، بندر کو مقدس مانتے ہیں، نہ مانے تو آل رسول کو بھی مقدس نہیں مانتے. یہ کمزوری ہے، یہ ضعف ہے ان کے اندر. جو دین ہمیں بتاتا ہے راستے، اپنے آپ کو شک سے بچو، ان سے شک کے مقام سے بچو. آپ مقام شک میرا سے بچو، تماری سے بچو، ہٹ درمی سے بچو، باس برائے باس سے بچو، مسلمات میں الجھنے سے بچو، ان چیزوں سے بچو. دوسرا ہول سے بچو، ہول یعنی وہ خوف جو چھا جاتا ہے انسان کے وجود پر، شک کرنے لگتا ہے انسان. جیسے ابھی مثلا امن کے دنوں میں ٹوپیوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بچاتی ہیں، اور جب مشکلات میں پڑ جائیں تو پھر دین میں بھی شک کرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ دین صحیح ہوتا تو بچاتا کیوں نہیں ہے ہمیں، شک کرنے لگتا ہے. خوف ہر چیز میں شک ڈال دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے جو شک میں پڑ گئے کہ اگر مثلا یہ صحیح ہوتا تو یہ کیوں ہوا, یہاں پر یہ حادثہ کیوں ہوا. نہ عزیز من, یہ نہ ہو کہ ہول کی وجہ سے, ہراس ناک ہونے کی وجہ سے ہر چیز پر ہمارا ایمان اٹھ جائے اور شک یقین شک میں بدل جائے. خوف میں ایک نقصان یہی ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص ہول میں مبتلا ہو گیا ہے وہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے, سیدھے پاؤں بھاگتا بھی نہیں ہے, الٹے پاؤں بھاگتا ہوا ایک خطرے سے بھاگ کر دوسرے خطرے کے منہ میں چلا جاتا ہے. جیسے مثال دی نا کہ ہم اس ستون سے بھاگتے ہوئے اس ستون سے ٹکرا جائیں گے اگر الٹے پاؤں بھاگے تو, ایک بھیڑیے سے بھاگتے ہوئے دوسرے کے منہ میں چلے جائیں گے جیسا ابھی ہو رہا ہے. دہشت گردوں سے بھاگنے کے لیے ابھی سوچ رہے ہیں کس سے الحاق کریں, کس بھیڑیے سے دم باندھیں اپنی, کس بڑے درندے سے اپنے آپ کو مربوط کریں. یہ طے ہے پاکستان میں, کوئی بھی شیعہ قوم کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو بچائے. آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, اپنی خود اعتمادی پیدا کرنی ہے, اپنی صلاحیتوں پہ ایمان آپ نے لانا ہے, اور اس بیچارگی کی حالت سے نکلنا ہے آپ نے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس حالت سے نکلے, ہول ختم کریں اپنا, یہ خوف و ہراس ختم کریں, باور کریں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جس دن ہمارے اندر سے احساس حقارت و احساس بیچارگی ختم ہوگا اس دن دیکھیں کہ دنیا آپ سے ڈرے گی. جن سے آج ہم ڈرے ہوئے ہیں یہ آپ سے ڈریں گے. اس وقت ضروری نہیں کہ آپ بہت خوفناک ہو جائیں گے, نا آپ یہی رہیں گے, صرف آپ میں خود اعتمادی ہوگی. جس میں خود اعتمادی ہو, یہ جانوروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, درندہ جانوروں کے بارے میں, کہ اگر آپ پر کوئی درندہ جانور حملہ کرے اور آپ نہ بھاگیں تو وہ ڈر جاتا ہے آپ سے, اور اگر آپ بھاگ جائیں تو پھر وہ شیر ہو جاتا ہے, بلی بھی شیر ہو جاتی ہے, کبھی بھی اس کے سامنے بھاگے نہیں آپ. یہ ہماری حالت واپس لوٹنی چاہیے کہ ہمیں خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جس طرح یقین متزلزل ہوتا ہے شک سے, وہ شک پیدا کرنے کے مواقع ہیں, اسی طرح یقین کے بھی مواقع ہیں. یقین کے مواقع مختلف ہیں, کچھ قرآن نے ذکر کیا نہج البلاغہ نے, اور یقین تک پہنچنے کا سب سے بڑا موقع کربلا ہے. عاشورہ یقین ساز ہے, میدان یقین ہے. آپ دیکھیں جو ہمیں سنایا جاتا ہے, جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, جو حقیقت ہے کربلا ہے, خیالی کربلا نہ, تخیلاتی مضمون نہ, تخیلاتی دین کی بات نہیں ہو رہی, جو واقع کربلا ہے, حقیقتاً کربلا ہے, وہ انسان کو جرت عطا کرتی ہے, وہ انسان کو حوصلہ دیتی ہے, خود اعتمادی انسان کے اندر بڑھاتی ہے. ہول نہیں طاری ہوتا ان کے اوپر. کربلا میں ہول کسی پر طاری نہیں تھا, ہول زدہ نہیں تھا, مناظر ہولناک تھے بہت, لیکن کوئی ہول زدہ نہیں تھا کربلا میں. جتنے شہدا تھے کربلا میں پر اعتماد اور بہت ہی پرسکون تھے وہ شہدا, ان کو موت آنکھوں سے نظر آ رہی تھی لیکن ہول زدہ نہیں تھے. یہ کربلا ہے جو یقین کا میدان ہمیں بچا سکتی ہے, اور مقصد یہ تھا عزاداری, کربلا کو زندہ رکھنا عزاداری کی شکل میں. مقصود یہی تھا کہ کوئی قوم خصوصاً پیروان سید الشہداء ہول زدہ نہ ہو, کسی یزید سے ہو, کسی درندے سے, کسی قاتل سے, کسی صفاق سے ہول زدہ نہ ہو. یہ مقصود تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑی کمی رہ گئی ہے, شاید ہم کربلا کو درست بیان نہیں کر سکے, سمجھا نہیں سکے, ہم بتا نہیں سکے, سمجھ نہیں سکے, جس وجہ سے ہم ایک طرف سے حسین حسین کرتے ہیں دوسری طرف سے ڈرے ہوئے بھی ہیں, ہول زدہ بھی ہیں. ہم ہول زدہ نہیں ہونا ہے عزیزان. کربلا میں سید الشہداء نے جب اپنے اصحاب کو شب عاشور اکٹھا کیا اور چراغ بجھا کر انہیں کہا یہاں سے چلے جائیں, چلے جائیں یہاں سے, بتایا کہ کل سب مارے جاؤ گے, جو رک جائے گا یہاں پر کوئی زندہ نہیں بچے گا. حضرت نہیں فرمائے کہ کل کچھ بچ جائیں گے کچھ نہیں بچیں گے, فرمائے سب مارے جائیں گے. جب چراغ جلا سب بیٹھے ہوئے تھے, حضرت نے ایک ایک کو اس کا مقام شہادت تک بتایا, یعنی کربلا کے صحرا میں انہیں بتایا کہ اس نے وہاں شہید ہونا ہے, اس نے وہاں شہید ہونا ہے. اس کے باوجود بھی نہیں ڈرے, بلکہ نہ صرف ڈرے نہیں, بہت مسرور بھی ہوئے, خوشحال بھی ہوئے. ظاہراً یہ جناب بریر کے بارے میں ہے, بریر جلی کے بارے میں ہے, کہ جب انہیں بشارت کی خبر ملی تو بہت خوشحال ہوئے, بہت مسرور ہوئے, اور خیمہ سید الشہداء سے جب سارے اصحاب نکلے تو انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ ایسے مزاح کیا, تو اس نے کہا کہ آج شب مزاح کی رات نہیں ہے, آج تو آپ دیکھ رہے ہو کہ کس قسم کی رات ہے. تو انہوں نے کہا میں بھی مزاحیہ آدمی نہیں ہوں, میں تو معمولی دنوں میں بھی مزاح نہیں کرتا ہوں, آج میرا جی چاہتا ہے کہ جو سرور شہادت کا مجدہ سن کر میرے دل میں پیدا ہوا ہے, میں یہ چاہتا ہوں یہ سرور آپ کو بھی پہنچاؤں, میں یہ چاہتا ہوں اس سرور میں آپ شریک رہو میرے ساتھ. عزیزہ وہ اس طرح کے جوان تھے, وہ اس طرح کے مجاہد تھے کہ جب شہادت کی خبر ملی اتنا سرور اس کے اندر آ گیا کہ دوسروں کو کہا کہ آپ بھی میرے سرور میں, میرے اس خوشحالی میں میرے ساتھ شریک رہو, یہ میرا تنہائی کا احساس نہ ہو. اس طرح کے وہ عزیز تھے اور وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے تیار تھے, آگے نکلنا چاہتے تھے, موت کی طرف آگے نکلنا چاہتے تھے. اس لیے سید الشہداء نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جیسے آپ صاحب مجھے ملے ویسے میرے بابا کو, میرے نانا کو, میرے بھیا کو نہیں ملے. بہت عظیم یہ اصحاب تھے عزیزان, ان میں سے ہر ایک کی دلیری کے بڑے چرچے ہیں, جن میں سے ایک حبیب ابن مظاہر ہے, یہ سردار انصار حسین کا یہ بوڑھا سردار, کہ یہ جب سید الشہداء علیہ السلام کی مدد کو آئے, یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں امام نے خود خط لکھا تھا کہ ہم تنہا ہیں اور اس عالم غربت میں ہماری مدد کو. جب امام کا قاصد حبیب تک پہنچا تو حبیب رات کے وقت گھر میں بیٹھے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ, ظاہر کھانے میں مشغول تھے. قاصد نے دستک دی, دروازہ کھولا, پوچھا کون ہو, قاصد نے وہ خط تھما دیا. حبیب اندر آئے, چراغ کی روشنی میں خط پڑھا, اور خط پڑھتے پڑھتے روتے بھی جاتے تھے, آنسو بھی نکلتے جاتے تھے سب. زوجہ پوچھتی ہے یہ کس کا خط آیا ہے, لگتا ہے بہت ناگوار خط ہے, جس نے بھی لکھا ہے لگتا ہے بہت مصیبت میں ہے, بڑا اوپر مصائب خط لگتا ہے. اے حبیب پڑھ کر رو رہے, جناب حبیب نے فرمایا میرے مولا حسین کا خط ہے. زوجہ کہتی ہے مولا حسین کا خط آئے تو رونا نہیں چاہیے, تو خوش ہونا چاہیے, آنکھوں سے لگاؤ, سینے سے لگاؤ, خط کو بوسا دو, یہ تو خوشی کی بات ہے. حبیب نے روتے ہوئے کہا یہ خط جو بھی پڑھے گا وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتا, اس خط کے اندر جو منظر کشی ہے وہ خط کسی کو بھی رلا سکتا ہے, تڑپا سکتا ہے. زوجہ کھڑی ہو جاتی ہے, پوچھتی ہے حبیب خط میں کیا لکھا ہے. حبیب جواب دیتے اس خط میں لکھا ہے, حسین نے لکھا ہے کہ حبیب میں کوفہ آ رہا تھا لیکن کوفہ کے دوراہے میں مجھے کوفیوں کی بے وفائی کا علم ہو گیا, مجھے اپنے سفیر کی شہادت کا علم ہو گیا, میں نے اپنا راستہ بدل دیا ہے, نامعلوم مقصد کی طرف جا رہا ہوں, اگر ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ آ ملو, میری مدد کو آ جاؤ. اور ساتھ ہی مولا حسین نے یہ بھی لکھا ہے حبیب میں اپنے ساتھ زہرا کی بیٹیوں کو ملے گا, میں آل رسول کو بھی اپنے ساتھ لے رہا ہوں, میری بہنیں بھی میرے ساتھ ہیں, میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں. جب حبیب نے روتے ہوئے یہ کہا, زوجہ نے پوچھا حبیب بتاؤ اب کیا کرنا ہے. حبیب نے کہا میں قوم کے سرداروں سے مشورہ کرتا ہوں, اگر انہوں نے موجودہ حالات میں مناسب سمجھا اجازت دی میں جاؤں گا, ورنہ نہیں جاؤں گا. وہ زوجہ کھڑے ہو کر کہتی ہے حبیب افسوس کی بات ہے, یہ جواب اس حبیب کا نہیں ہے جس کو میں جانتی ہوں, وہ حبیب جو عاشق امام حسین ہے, جو مولا حسین کے لیے جیتا ہے, یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا. حبیب تم نے خط میں خود کہا ہے کہ مولا حسین نے لکھا ہے حبیب میں آل رسول کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں, میں علی کی بیٹیوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں, اور آپ قوم سے مشورہ کرو گے. حبیب نے کہا واللہ مجھے یہ مقصود نہیں تھا, میں صرف یہی جاننا چاہتا تھا کہ آیا تم میرے بغیر رہ سکتی ہو یا نہیں رہ سکتی, میرے جانے پر راضی ہو یا نہیں. اب جب کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ تم راضی ہو میرے جانے پر تو اللہ حافظ. حبیب نکلے, گھوڑا اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ کوفہ سے باہر ایک جگہ پر انتظار کر, اور حبیب خود نکلے ان کوفے کی تاریخ گلیوں میں, پہنچے اپنے غلام تک. حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ شاید حبیب نے ارادہ ترک کر دیا ہے, شاید عبید اللہ کے سپاہیوں نے حبیب کو پکڑ لیا ہے, شاید حبیب نہ آئے, اس لیے گھوڑے کو کیا کہہ رہا تھا کہ تو میرے مولا حبیب کا گھوڑا ہے، آج مجھے اپنی پشت پر سوار کر کے مولا حسین تک لے جا، آج مجھے مولا حسین کی مدد کے لیے لے جا۔ حبیب نے یہ جملے سنی اور رو کر کہا، اے حسین، غربت کا یہ عالم، مظلومیت کا یہ عالم کہ غلاموں کو بھی رحم آ رہا ہے۔ حبیب سوار ہوئے، غلام کو سوار کیا اور مولا کے کاروان کی طرف روانہ ہوئے۔ سید الشہداء نے ایک مقام پر لشکر کے پرچم تقسیم کیے اور ایک پرچم اپنے ہاتھ میں رکھا، سب بڑھ کر کہتے تھے مولا یہ پرچم ہمیں دے دے، بار بار فرماتے تھے یہ میں نے اپنے دوست کے لیے رکھا ہے، یہ میں نے اپنے مہمان کے لیے رکھا ہے۔ پوچھتے مولا کون آئے گا، فرماتے کوفہ سے میرا دوست آنے والا ہے۔ ساتھی کہتے مولا یہ بے وفا نہیں آئیں گے، حسین مڑ مڑ کے کوفے کا راستہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ضرور آئے گا جس کو میں نے بلایا ہے، اور یہی ہوا۔ اتنے میں مولا کو اطلاع ملی کہ مولا کوفہ کی جانب سے گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچتا ہے، آ کر گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور پیشانی خاک پہ رکھ دیتا ہے۔ سید الشہداء گھوڑے سے اتر کر اٹھاتے ہیں مہمان کو، اٹھا کر پیشانی سے خاک صاف کرتے ہیں، پیشانی چوم کر فرماتے ہیں، مرحبا حبیب، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو۔ ادھر سے جب کاروان رکتا ہے، بی بی پوچھتی ہے کہ کاروان کیوں رک گیا، آیا کوفیوں نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ جب بتایا گیا بی بی کہ کوفہ سے ایک مہمان آیا ہے جس کے استقبال کے لیے باب رکھے ہیں، تو فوراً پوچھتی ہے، جا کر اس کا نام پوچھ کر کون ہے۔ جب بتایا گیا آنے والے کو حبیب کہتے ہیں، تو بی بی نے کیا کہا، کہا کر حبیب کو سلام کہہ دو، کہو زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے، مرحبا حبیب، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو۔ جب بی بی کا سلام پہنچتا ہے تو حبیب سر پیٹ کر کیا کہتے ہیں، اے حبیب، کہاں تیرا مقام ہے، کہاں زہرا کی بیٹی کا سلام، تو اس قابل تو نہ تھا کہ زہرا کی بیٹی تجھے سلام بھیج دے، لیکن تو غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے آیا ہے، تو اس مقام تک پہنچا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله۔ خداوند بحق محمد وعلى محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے ہمیں جمال رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہے انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں کراچی، کوئٹہ، دیگر مقامات پر، اور بالاخص زائرین سید الشہداء جو اس وقت مرکز حسین علیہ السلام پر مشرف بے زیارت ہے، پروردگارہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ان زائرین کو حفظ و امان کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا۔ پروردگارہ دشمنانی عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں، انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، شہداء جنہوں نے کوئٹہ میں شہادت پائی ہے و دیگر شہداء جنہوں نے ان ایام عزام شہادت نوش کی ہے، اور اصال ثواب سید طفیل حسین نقوی، سید عشرت حسنین جعفری، محمد اعظم جعفری، مقدسہ خاتون فہمیدہ، سلطانہ زہیر اختر، شمع زہرا جعفری، و دیگر مومنین و مومنات و شہداء کے لیے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔